اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پارے کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں گے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2018 کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ انٹروڈکٹری سیشن سے آپ سب جان چکے کہ قرآن پاک کے ترجمے اور مختصر وضاحت کے ساتھ ساتھ اس سال ہم جس موضوع پہ زیادہ بات کریں گے وہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور کوئی نام نہیں۔ اپنے آپ کو فرقوں سے، جہتوں سے، جماعتوں سے اوپر اٹھا کر ہم صرف اس نام پہ راضی ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو سورۃ الحج کے آخر میں کہا، ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ سوچیں گے کہ اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے، تو اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ہر نبی کی قوم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت کا شکار ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہود کے 71 فرقے بنے اور نصارہ کے 72 یعنی 72 اور امت مسلمہ کے 73 یعنی 73 فرقے ہوں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ حالات اسی طرح کے ہیں۔ دوسرے تو ہمیں مسلمان سمجھ کر ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے لفظ مسلمان سے اوپر بڑھ کر جب تک کوئی دوسرا نام لگا نہ لیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پہچان اور ہماری شناخت نہ ہوئی۔ تو انشاءاللہ ہم پوری خواہش رکھیں گے کہ امت مسلمہ کو اس وحدت میں پرویا جائے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیند کے ساحل سے لے کر کاشغار حرم۔ آج اگر پوری دنیا کے نقشے پہ غور کیا جائے تو مختلف جگہوں پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہے، اور ہم صرف رنگ نسل اور کبھی عربی اور اجمی اور کبھی مختلف ملکوں کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کی بنیاد پہ کبھی کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی نہیں۔ میرا آپ کا کام بہت بڑی بڑی باتیں کرنا نہیں ہے، ہم سب نے انشاءاللہ اس میں سے اپنا رول پہچاننا۔ ہم نے ایک کردار، وہ کردار کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہی کے مطابق کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، اگر ایک حصے میں بخار ہوگا تو سارے ہی جسم میں اس کی گرمی محسوس ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے آپ کو اس وحدت میں بھرونا ہے۔ دوسرا تھیم جو اس سال میں ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس پر شرمندہ نہیں ہیں. آج کے دور میں مسلمانوں پر ایک جو بہت بڑی کیفیت طاری کر دی گئی وہ بے چارگی کی ہے, اور اس کا شکار ہماری نوجوان نسل زیادہ ہوئی. ہر وہ شخص نوجوان ہے جو 12-14 سال سے لے کر 40 سال کے بیچ میں ہے, چونکہ انہوں نے اسلام کا وہ عروج کا دور دیکھا نہیں ہے کہ جب ہر ہونے والی نئی ترقی کسی مسلمان کے ہاتھ سے ہوتی تھی اور ہر سائنس کا موجد اور سائنس کے نام پہ ہو یا معیشت اور معاشرت میں ہو, ایجادات کی صورت میں ہو, الحمدللہ ہر طرف مسلمان باعمل تھے, پریکٹیکل تھے. لیکن یہ پچھلی 2-3 صدیاں خاص طور پہ ایک ایسی خاموشی سے گزر گئیں کہ ایسے لگا کہ مسلمانوں کو صرف کھانے پینے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تصور بھی نہیں کرتا ایک انسان کہ آج کے دور میں مسلمان بھی کوئی ایسی سائنسی ترقی کرے گا کہ چاند پہ تو پہنچ چکے, اب کسی اور سیارے پہ پہنچے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے خود بھی اور اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو اس احساس سے نکالیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ماضی جتنا خوبصورت تھا ہمارا مستقبل اس سے بھی خوبصورت ہے. کوشش کروں گی کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو آنے والے وقت میں پیشن گوئیوں کی صورت میں کی گئیں وہ پیش کروں, تاکہ ہمارے نوجوان کا سر اٹھے, ان کو سر اٹھا کر جینا آئے, اور ایک کامیابی کی امید ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے. اب یہ سب ہوگا کیسے؟ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, کوئی وظیفہ نہیں ہے, کوئی دعائیں بھی نہیں ہیں, اس کے لیے کردار چاہیے. آج کے پارے کا ذرا سا تھیم آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ہر برائی اپنی آخری حد پہ پہنچی ہوئی تھی. کردار نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی, بات بات پہ جھگڑتے تھے. اگر آپ نے مسدس حالی میں سے مولانا حالی کے وہ مرثیے پڑھے ہوں کہ جو انہوں نے اسلام سے پہلے کی باتوں میں کہے کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, تو آپ کو وہ حالات سمجھ آئیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے, مقصد کوئی تھا نہیں, قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ہر شخص اپنے لیے جیتا اور اپنے لیے مرتا تھا. لیکن تاریخ گواہ ہے, صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ نے ایک شخص سے اس دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا. آج کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس آیت کو دیکھیں گے. جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو اس پہ تھوڑی مزید بات بتاؤں گی. آج تبدیلی کا آغاز اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے پہ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے. تو آئیے بسم اللہ کر کے سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے بھی مصحف ہوگا, میرے بھی سامنے مصحف ہے. آپ کی پوری توجہ اپنے پارے پہ ہو, جو لفظ میں پڑھوں آپ اسی کو سنیں. اگر آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں, کچھ اور دیکھ رہے ہیں, تو یہ تیزی کا سفر ایسی جلدی سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. اور 3 سیکنڈ کی خاموشی کروا کے چاہتی ہوں آپ سب سے, خود کو یقین دلائیں میں اللہ کی کتاب پڑھنے لگی ہوں. وہ کتاب جس نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی, وہ کتاب جس کو اللہ نے ہدن کہا, کبھی بشرا کہا, کبھی رحمہ کہا, وہ کتاب جس کی تعریفیں کرتی کرتی یہ کتاب آگے بڑھتی جاتی ہے. کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں اس کتاب کو پڑھوں؟ اور پھر آپ کے اندر سے ایک جذبہ نکلے گا, اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شکر کے جذبوں کے ساتھ قرآن کا آغاز ہے. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے, تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے, رحمان اور رحیم ہے, روزے جزا کا مالک ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس جملے کو بولتے وقت اور سنتے وقت دل میں جذبے اور تڑپ ہونے چاہیے، کیونکہ جب دعا مانگیں اور نظریں کہیں اور ہوں، دل کہیں، دماغ کہیں، تو وہ دعا قبول ہوگی؟ آپ پانی مانگ رہے ہیں اور توجہ کہیں اور ہے، لانے والا لا بھی دے گا، آپ کہیں گے میں نے کب مانگا تھا؟ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم میں سے کچھ لوگ سورۃ فاتحہ کو اسی طرح مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، قرآن کا آغاز ہے، پہلی دعا ہدایت کی دعا، اس لیے کہ قرآن ہدایت کے لیے اترا۔ اس کا جواب سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے۔ آپ اور میں اس وقت دل کے سچے جذبوں سے کہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جو معتوت ہوئے، یعنی جن پر تیرا عطاب، تیری ڈانٹ، تیرا غصہ اترا، اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ سات آیتیں ہیں لیکن معنی کا ایک سمندر ہے۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق نماز کا لازمی حصہ۔ نماز قبول نہیں ہوتی جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ پھر کون سی نماز؟ انگلیوں پہ گنی ہے، فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، جنازے کی نماز، صلاۃ الاستسقاء، شکرانے کے نفل ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں، استغفار کے نفل، استخارے کی دعا، ہر نماز سورۃ فاتحہ اس کا لازمی حصہ۔ کیوں؟ یاد رکھیے کہ اللہ نے کبھی بھی کوئی حکم ہمیں بلا مقصد نہیں دیا۔ سورۃ فاتحہ اصل میں اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے۔ جو جذبہ انسان سے مطلوب ہے وہ شکر گزاری ہے، بی تھینکفل، بی گریٹفل۔ دنیا میں آپ کسی رشتے کی قدر نہیں کر سکتے اگر آپ اس کے شکر گزار نہ ہوں۔ اگر بچوں کے دل سے ماں باپ کی قدردانی اور شکر گزاری ختم ہو جائے تو وہ کبھی بھی ان کی بات نہیں مانیں گے۔ بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی خدمت نہیں کریں گے اگر اس چیز کی قدردانی نہ ہو کہ یہ میرا ساتھی مجھے کتنی چیزوں سے بچاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ اور میں خود سے پوچھیں، کیا مجھے واقعی اللہ کی ضرورت ہے؟ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا بھی محسوس کرتی ہوں جتنا ماں باپ سے، اپنی دوست سے، اپنی من پسند کزن سے؟ تو اگر کم ہے اس کو بڑھانا۔ ہم ایک امت بن کے دنیا میں تب ہی ابھریں گے جب ہماری نسبتیں سب سے کٹ کے اللہ سے جڑیں گی۔ دوسری بات، اس میں میں اپنی نوجوان نسل کو ایک چھوٹا سا پیغام دوں گی۔ آج کے دور میں ہر دوسرا بندہ شکوہ کرتا دکھتا ہے، حالات ٹھیک نہیں، حکمران ٹھیک نہیں، مذہبی لیڈر ٹھیک نہیں، واپڈا والے ٹھیک نہیں، کوئی اپنا کام نہیں کرتا، پاسپورٹ آفس میں جاؤ ٹھیک نہیں، نہیں نہیں نہیں، لمبی لسٹ ہے، شکوے شکوے شکایتیں۔ یہ صورت آپ کو مجھے پہلا سبق دیتی ہے، ایک امت بنتے ہوئے شکوے چھوڑو، شکایتیں چھوڑو، شکر کرو۔ کس بات پہ شکر؟ یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ہر بات پہ شکر۔ ایک شکر بڑا ہی عجیب ہے۔ چند دن پہلے ایک تحریر پڑھنے کو ملی، عرب ملکوں میں سے ایک ہاسپٹل کے ڈاکٹر کا عجیب و غریب مشاہدہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ مریض کو بہت سے دیکھے لیکن ایک مریض جو شوگر پیشنٹ تھا، اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ جب ان کے پاس بیٹھے اور تھوڑی سی اظہار ہمدردی کی کہ ہاں بہت افسوس ہے آپ کو شوگر ہے، وہ تو انہوں نے کہا نہیں، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ کاش پہلے پیشنٹ ہے جو شوگر جیسے مرض، جس میں آم چھوٹ جاتے ہیں، جس میں لڈو اور مٹھائی چھوٹ جاتی ہے، آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں شوگر کو اچھا کہنے کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بیماری لگائی جس میں کوئی درد ہی نہیں ہے۔ مثلاً اگر سر میں درد ہو تو میں اور آپ بیٹھ نہیں سکتے، تو الحمدللہ شوگر کی کوئی اپنی درد نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے کہ ایسی بیماری لگائی جس میں دوسرے کو میرے اوپر ترس نہیں آئے گا۔ یہ تو میں اپنے پاس سے بھی آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ دیکھیں جسم پہ کوئی دانہ نکل آئے، زخم ہو جائے، तो सबको देखने वालों को बुरा लगेगा ना। तो शुगर के मरीज को देखने में कुछ नहीं है, बल्कि एक फायदा यह है कि इसमें बंदा स्मार्ट हो जाता है। फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे बीमारी वो लगाई कि जिसका इलाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका अभी तक इलाज डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा। तीसरी बात है कि अल्लाह ने मुझे वो बीमारी लगाई जिसका नाम ही इतना मीठा है, शुगर शुगर शुगर। और चौथी बात है कि मुझे शुगर का मर्ज लगा तो मैं तुम जैसे इतने शफीक डॉक्टर के पास आके बैठा, मुझे इतना प्यारा दोस्त मिल गया। अच्छे डॉक्टर दोस्त भी तो होते हैं ना। और फिर अगली बात ये है कि इसका फ़ायदा ये है मुझे कि रात को जिस्म में से रात को एक दो बार हाजत के लिए उठना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, तो मैं उसमें तहज्जुद कादी हो गया। ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप में से जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो ख़ास तौर पे और कोई किसी भी बीमारी का शिकार है, इस शऊर के साथ मिल के पढ़िए, सब मेरे साथ ही दोहरा लें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मेरे बगैर सब अपनी ऊंची आवाज़ से पढ़ो। और कोई अपनी परेशानी सोचे, ये तो बीमार दी की बात थी ना, हर बीमार अपने आप को सोचे। सर में दर्द है ना, शुक्र है अल्लाह का दिल में दर्द तो नहीं है। कमर में दर्द है ना, शुक्र है अल्लाह का जिगर में दर्द तो नहीं है। आजकल कमर की दर्दें भी बहुत हैं, हर बीमार सोचे इससे बड़ी बीमारी तो आ सकती है। चलिए एक इशू और शेयर करते हैं, सोचने का अंदाज है, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। घर छोटा है, अपना नहीं किराए का, बहुत बड़ा इशू है। रोटी कपड़ा और मकान, सोचिए ज़रा, ये छोटा सा घर भी ना होता, बारिश हो रही होती है और बाहर खड़े होते, किधर जाऊँ? चोरों का डर है, किधर जाऊँ? और कभी उससे पूछिए जो होमलेस बनकर किसी भी फुटपाथ पे बैठा हुआ है और समझ नहीं आ रही कहाँ जाऊँ। परदेश में जाके देखिए, एयरपोर्ट से कोई आपको लेने ना आए, कोई गलत फहमी हो जाए, नंबर डिलीट हो जाए, तो आप अपने आप को अजनबी महसूस करते हैं। घर तो है ना, छोटा है तो क्या हो। कहिए दो दफ़ा शुक्र सर मिल के ऊँची पड़ी, नहीं पूरा पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। एक और अब तो नहीं शिकवा करेंगे। अब ये सोचिए जिनके बड़े घर हैं उनके बड़े मसले, आपको उतना घर साफ नहीं करना पड़ेगा। एक आखिरी चीज़, अपनी यंग नस्ल को माँ बाप नहीं अच्छे लगते, टोकते बहुत हैं, रोकते बहुत हैं, रात बाहर रहने नहीं देते, हर बात पे तनकीद है ना, इशू इमेजिनेशन में लाए है ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है, किसी को एहसास ही नहीं, सारी रात बाहर है, किसी ने पूछा ही नहीं खैर है, जी रहे हो मर रहे हो, कौन केयर करता है हमारी उनसे ज़्यादा, किसको फिक्र होती है। तो आप अपने माँ बाप को जेब में रख के तीन दफ़ा याद पढ़िए, सब पढ़े। चलिए अब एक छोटा सा काम दे दो, घर जाकर अपने अपने पेरेंट्स को क्या कहना है, क्या कह सकते हैं? जज़ाकअल्लाह खैर, अपनी ज़ुबान में कोई शुक्रिया की बात करें, करेंगे? किसको मुश्किल लग रहा है? शायद मेरी बड़ी बहनों के लिए एक सवाल हो कि जिनके माँ बाप हैं ही नहीं, चले गए, वो क्या करें, उनके लिए दुआ कर दें। रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दूसरी चीज़ इस सूरत फातिहा में हिदायत की दुआ है, आइए आज से दुआ करते हैं। अब नया नया सफ़र शुरू हुआ है ना, जो आदत बनाएंगे वो पक्की होती जाएगी। और दुआ क्या है कि अल्लाह जो पढ़ूँ उस पे अमल की तौफीक दे। हिदायत क्या है? गाइडेंस। कहीं जाते हैं मैप के अंदर अपनी चीज़ें डालते हैं, कहीं कोई चीज़ ख़रीदनी है तो ठीक ख़रीदूँ, धोखा ना खा लूँ, जाली चीज़ें ना ले आऊँ, ऐसे ही होता है ना। آپ نے میں نے کیا کہنا ہے اللہ، ہدایت کے نام پر بھٹک نہ جاؤں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا؟ تو وہی بات جس کا تذکرہ شروع میں کیا، اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو سچا دین ملے، قرآن اور سنت کی مہر لگا ہوا دین، قال اللہ وقال الرسول والا دین. وہ دین جو ابو بکر کو ملا تو گھر کا سامان لے کر آ گئے، وہ دین جو عمر کو ملا تو نفرت والا دل محبت میں بھر گیا. ہم نے بھی اللہ سے وہ دل مانگنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہو. میرا دل چاہ رہا ہے آپ سب ایک بار پھر سورۃ فاتحہ پوری پڑھیں اونچی آواز میں. آپ سمیت یا بھی ان سب مل کے پڑھیں ایک ساتھ. دل کی دنیا میں کچھ ہلچل مچی. اب آپ نے عادت بنانی ہے ہر نماز میں جب سورۃ فاتحہ پڑھیں تو انہی باتوں پہ غور کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ. اگلی سورۃ ہے سورۃ البقرہ. آپ کو پتا ہے کہ سورۃ البقرہ کیوں آگے سامنے؟ اس لیے کہ آپ نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. آپ نے سورۃ فاتحہ پہ شکر کیا، اللہ نے سورۃ البقرہ جیسی لمبی اور خوبصورت سورۃ کھول دی. دوسری بات، آپ نے دعا کی، آپ نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم کی، سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ کون سا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو سورۃ فاتحہ کے بعد اب سورۃ بقرہ آپ کو مجھے سیدھا راستہ دکھائے گی. 1000 حکم ہیں سورت میں، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس کی خوبیاں سنیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 1821 نمبر میں، اللہ کے نبی نے فرمائی لبیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا یدخلہ الشیطان. جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. چند سیکنڈ رکی اور سوچی، اچھا ہمارے گھروں میں تو شیطان نہیں گھستے ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ شیطان کسی گھر میں ہو تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، جھگڑا، غصہ، شور و غل اور بہت کچھ. تو آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے شیطان نکلے تو شوق کے ساتھ سورۃ بقرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور روایت جو صحیح بخاری کی طویل واقعے میں آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت 5018 میں، اسید بن خزیر نام کے ایک صحابی کا عمل ہے. اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا تو بالکل پاس ہی بندھا ہوا تھا. مطلب آپ سوچیے کہ یہ اسٹیج سے بھی چھوٹا اگر گھر ہو تو یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی گھوڑا بندھا، ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی سو رہا تھا. جو ہی سورۃ بقرہ پڑھتے تو وہ گھوڑا تو نا اپنی جگہ سے بدکنے لگتا. ان کو یہ خوف آتا تھا کہیں میرے بچے کے اوپر گھوڑے کا پاؤں آ جائے. جب دیکھنے کے لیے رکتے تو گھوڑا بھی رک جاتا، پھر دوبارہ، پھر دوبارہ، 3 بار ایسا ہوا. تو خیر بچے کو وہاں سے ہٹایا اور تلاوت بند کر دی، کچھ بھی نہ ہوا، پڑھنا چھوڑا، گھوڑا مطمئن. صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسید، اگر تم پڑھتے پڑھتے تلاوت بند نہ کرتے تو بہت بہتر تھا. کیوں؟ کیونکہ تم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو اس کے ساتھ فرشتے تمہاری آواز سننے کے لیے قریب سے قریب ہو رہے تھے، اور اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح کے وقت تمہارے گھر میں اتنے لوگ فرشتے ہو چکے ہوتے کہ لوگوں سے بھی نہ چھپتے. تو کیا پتہ چلا یہ برکتوں کو لانے والی صورت ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فرشتے اس نام سے, اس صورتوں سے اور اس قرآن کی آیتوں سے آنے لگے. 3 سیکنڈ تک سوچئے. عموماً ہمارے گھر میں سے کون سی آوازیں آتی ہیں, تلاوت کی یا کچھ اور؟ بس اس کو بدلیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن, اور وہ کتابیں جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں, ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. 5 آیتیں. انسانیت کے پہلے گروہ کی بات. ہم نے آج قرآن شروع کیا اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھالنا ہے جو اس دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کرے اور آخرت میں بھی. اور متقی ہوتا ہی وہ ہے, مومن اور مفلح ہوتا ہی وہ ہے جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی. آج ہمارا کانسیپٹ تھوڑا سا بدل گیا. کچھ لوگ دنیاوی کامیاب ہیں, مثلا آپ میں سے ینگ بچیاں جو بیٹھی ہیں ان کے لیے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ پہلے میٹرک, پھر ایف ایس سی, بی ایس سی یا پھر ماسٹرز, کوئی نہ کوئی پروفیشن لے لے. آج عموماً ہمارے بچے 3 یا 4 سال کی عمر میں ایک ایسے سسٹم کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں کہ پھر 20-25 سال کی عمر میں ادھر سے نکلتے ہیں جب, تو کسی ایک فیلڈ کے ماہر ہو چکے ہوتے ہیں. ہم آسانی کی خاطر میڈیکل پروفیشن کو مثال میں لیتے ہیں. الحمدللہ 20 سال پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بنے. آپ نے 20 سال کی عمر تک میڈیشن کی. اب آپ بتائیے, ڈاکٹر تو بن گئے پر ایز اے ڈاکٹر سکسیزفل, کامیاب, نفس دیکھ کر پہچاننے والے, کبھی گولی لکھنے میں دوا دینے میں کوئی آپ سے غلطی نہ ہوئی, لیکن کیا آپ لا کے بھی ایشوز حل کر سکتے ہیں؟ آپ ایک وکیل بھی بن جائیں گے ساتھ؟ نہیں بنیں گے نا. آپ کو کمپیوٹرز بھی چلانا آ جائے گا میڈیکل پڑھ کے؟ سیدھی سی بات ہے, نہیں. جتنا بھی پوچھوں گی سب کا جواب نو ہے. کیا پتہ چلا کہ 20 سال کے بعد آپ صرف ایک پروفیشن کے ماسٹرز ہوئے؟ چلیے یہ بھی کافی تھا, ہمیں ضروری نہیں سب کچھ کرے. لیکن 20 سال پڑھ کر آپ نے اتنا کچھ پڑھا, لیکن آپ کو دین کی بیسک بھی نہیں کسی نے سکھائی. مثال ہے, کسی نان مسلم میڈیکل اسپیشلسٹ کو سوچ لے, اس کو اللہ کا نہیں پتہ, نماز کا نہیں پتہ, روزے کا نہیں پتہ, آخرت پہ اس کا یقین نہیں ہے. مجھے بتائیے, اگر 30 سال کی عمر میں اچانک اس کی ڈیتھ ہو جائے, کیا وہ کامیاب ہے؟ دنیاوی طور پہ کامیاب تھا. قبر میں جاتے ہی صرف 3 سوال, من ربک, ما دینک, ما رسولک, اس کا جواب نہیں دے سکے گا. تو دیٹ مین کہ یہ پورا کامیاب تو نہیں ہے. یہی حال دوسری تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھ لیجئے. ادھر جو بات ہے نا, مفلح ہوں, کامیاب, یہ کون ہے؟ دنیا اور آخرت کا کامیاب. ادھوری اور جزوی کامیابی کو فلاح نہیں کہتے. آپ آگے جا کے انشاءاللہ 18th پارے کے شروع میں سنیں گے, کسان کو بھی مفلح کہتے ہیں. چیر پھاڑ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, فصل نکلتی ہے. یہاں ہم اپنے اوپر لیتے ہیں. ایز اے یوتھ خود سے پوچھئے کیا میں کامیابیوں کی طرف گامزن؟ آپ کہیں گے ہاں, میرے 100 میں سے 90 نمبر آتے ہیں, میں کامیاب ہوں. آج ہم اور ہمارے ماں باپ دنیاوی کامیابی پہ کتنا خوش ہوتے ہیں. پوزیشن ہولڈر, میرٹ, گریڈ اور دس اینڈ دیٹ. لیکن اگر نماز ہی نہیں ٹھیک, 18 ایئرس کے ہو گئے ابھی قرآن بھی نہیں ٹھیک, تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو مجھے رسک فری کامیابی لینی ہے, اور وہ کیا ہے؟ دین اور دنیا دونوں کا بیلنس. یہ آج ہماری یوتھ کا ایک بہت بگ ایشو ہے. دنیا کی تعلیم میں جب پڑھتے ہیں بیچارے تو پھر بعض دفعہ دوسری چیزوں سے بہت دور ہو جاتے ہیں. تو جتنا اس دنیا کی کامیابی کے لیے یہاں کی کتابیں پڑھنی ضروری ہیں, وہاں کی کامیابی کی صرف یہ ایک کتاب ہے جو الحمدللہ آپ نے بہت سنے شروع کر لی ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آپ نے آج سے اس سوچ کے ساتھ اس قرآن کو سننا ہے کہ میں نے 20 سال کی عمر تک شاید 50 کتابیں پڑھی اور ان کے امتحان دیے ہر سال کچھ نہ کچھ کر کے, اس ایک مہینے میں اس ایک کتاب کو پڑھوں گی بغیر چھٹی کیے بغیر لیٹ ہوئے. پھر آپ اینڈ آف دا منتھ مجھے آ کے بتائیں گی, خود بتائیں گی کہ جو پچھلے 20-25 سال میں پڑھا تھا نا اس میں اور اس ایک مہینے کی تعلیم میں فرق کیا ملا. دونوں لینا ہے, نہ اس کو چھوڑنا ہے نہ اس کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ لے چلے. اور ایسے لوگ پھر خود بخود اللہ سے جڑنے کے بعد نماز اور اسی طرح باقی چیزوں پہ آتے ہیں. یہ کردار ہے مسلمان, ایک مکمل مسلمان ہوتا ہے ایک درخت کی طرح, تعلق باللہ نماز میں ڈھلتا ہے, نماز مما رزقناہم ینفقون میں ڈھلتی ہے. جو اللہ سے پیار کرے گا وہ جھکے گا, عاجز ہوگا, نماز پڑھے گا. جو نماز پڑھے گا وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئرنگ ہوگا. اور جو بات ہوئی کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, تو اس کا حل کیا ہے ادھر؟ کہ ایمان لانا بھی معاون ضلع الہی کا و معاون ضلع من قبلک. کھلے دل والا ہوتا ہے مومن. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو برداشت کرنے والا بنائے. ہم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں گروہوں میں بٹ کے خود کو دوسروں سے اعلیٰ اور ممتاز نہ سمجھیں. اب آگے دیکھیے گا آیت نمبر 6 میں ایک اور گروہ ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے, خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے, وہ سخت سزا کے مستحق ہے. پہلے تو دعا کرے اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا. آپ ذرا سب کی آنکھیں بند کریں, پھر کانوں میں انگلیاں دیں. آپ کو گھبراہٹ ہوگی, ہاتھ رکھیے. جب حق بات نظر نہیں آتی نا تو یہ گھبراہٹ والی کیفیت ہے, اس کو کفر کہتے ہیں. اس شخص کو اللہ کی کوئی نشانی نظر ہی نہیں آتی. یاد رکھیے, اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والا, ڈھانپنے والا انگریٹفل شخص ہے یہ. بہت سمپل سی بات ہے, کافر کون؟ جو اللہ کی نعمتیں تو لے لیکن اس کا حق نہ دے, اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے لوگوں سے بچا کر رکھے. یہ تو مختصر سا تذکرہ تھا. یاد رکھیے قرآن میں بہت زیادہ تذکرہ ایسے لوگوں کا نہیں ہے, سب سے زیادہ جس گروہ کا تذکرہ ہے. اب ان کا ذکر آیت نمبر 8 سے 20 تک ہے, میں اکٹھا پڑھوں گی, آپ سب سنیں گے اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ محاسبہ. پہلی بات آپ نے سوچنی ہے, آخر اس گروہ کا اتنا ڈیٹیل تذکرہ کیوں, اتنی تفصیل سے؟ یہ کیا نام نہیں ہے ادھر, لیکن ابھی ان کی صلاحیتوں اور ان کی خوبیوں سے آپ جان لیں گے. آپ ہی سنیں, ان کی صلاحیتوں اور ان کی خوبیوں سے آپ جان لیں گے کہ یہ تیسرا گروہ ہے انسانیت کا منافق. قول اور فعل کا تضاد آئیے دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں. دیکھیے, صرف اللہ اور آخرت پر ایمان کی بات ہے, رسول کا ذکر نہیں ہے. تو ایک جملہ نوٹ کر لیں, منافق کا سب سے بڑا مسئلہ رسول ہوتا ہے. وہ رسول جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا, رسول کے فریم آف مائنڈ سے نہیں سوچتا. وہ اپنے دماغ سے خدا کا ایک تصور بناتا ہے اور کہتا ہے تم اللہ کہتے ہو, میں بھگوان کہتا ہوں, تم ایشور کہتے ہو, تم گاڈ کہتے ہو. رسول نے تو بتانا تھا کہ اصل میں خدا کون ہے، یہاں آخرت کی بات تو ہے. فرمایا وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں. دوسری صفت نوٹ کر لیں، آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، نفاق کی علامتیں اور اس کی نشانیاں: رسول پر ایمان نہیں، دھوکے بازی کرتے، شعور نہیں ہے، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ. چوتھی بات، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو پھر اگلی صفت لکھیے کہ منافق ہارٹ پیشنٹ ہے، دل کا روگی ہے. اور اب کہتے بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری دل کی بیماری. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. تو لکھیے منافق کی اگلی علامت، فساد کے نام پر اصلاح کرتے ہیں، یا آپ کہہ لیجیے کہ اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں. ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ نوٹ کریں، منافق کی علامت، سچے مسلمانوں کو بے وقوف کہتے ہیں. صرف شعور بیدار کرنے کے لیے پوچھوں گی کہ آج ہم مسلمانوں میں اکثر لوگ دینداروں کو ملا نہیں کہتے، مولوی، یہ ملاز، یہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں. آج بہت بڑا لکھا موڈ اسکاٹ شخص سامنے آ جائے اس میں، اور سنت اور صحابہ کے طور طریقے پہ چلنے والا ایک شخص کھڑا ہو، ہم کس کو عقل مند اور کس کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ڈیول پرسنالٹیز، ڈبل اسٹینڈرڈس. دینداروں کے ساتھ آتے ہیں، نسبتیں جوڑتے ہیں، ہاں ہمارے ابا بھی حافظ تھے، میرے سسر بھی عالم تھے، لیکن جب دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں تو بالکل انہی کے رنگ میں رنگتے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ نفاق کا سفر پھر دن بدن گہرا ہوتا جاتا ہے، اور زیادہ نفاق والی علامتیں آتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں. یہاں نوٹ کیجیے، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، یہ کیسے؟ امیجینیشن میں لائیے کہ آپ کے پاس بہت سی چیزیں تھیں، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، سب سے پہلے کیا بیچیں گے؟ وہ چیز جو بیکار ہو، جو لوگ کام نہیں آ رہی بیچتے، اور جو چیز بہت استعمال کے قابل، بہت ضروری ہو اس کو بچا کے رکھتے ہیں نا. ایک جملہ لکھ لیں، منافق سب سے پہلے ایمان کا سودا کرتا ہے. ہدایت کا فیصلہ بیکار ہے، دے دو. اور یہ سودے کہاں ہوتے ہیں؟ کس اسٹاک ایکسچینج میں، کس مارکیٹ میں، کس بازار میں؟ آج یہ سودا دنیا کے ہر بازار میں ہو رہا ہے، گھروں میں، شادیوں میں، محفلوں میں، لین دین میں، تجارت میں. ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر گمراہی کے راستوں پہ چلتے ہیں، یہی سودا ہے. اللہ کہتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اور فرما دیا یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا. کیا پتہ چلا کہ منافق کو ارد گرد کی چیزیں نظر نہیں آتی. یاد رکھیے، یہ روشنی ہے. ابھی اس وقت ہال میں کتنی روشنی ہے؟ آپ آنکھیں بند کیجیے، میں نے بھی کی ہے، کچھ بھی نہیں نظر آیا. اسی طرح یاد رکھیں کہ اسلام اپنی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے، لیکن جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، آنکھیں بند کر کے جی رہے ہیں یا دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جی رہے ہیں، ان کو اسلام کے فائدے نظر نہیں آئیں گے۔ چھوٹی سی مثال لیجیے، جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں رات کے وقت ڈرائیونگ کے دوران، تو اپنی گاڑی کی لائٹیں کھول دیتے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں آپ آگے چلتے رہیں۔ جو لائٹ آپ کو راستہ دکھا رہی ہے، سامنے سے مخالف رخ سے آنے والی گاڑی کے لیے وہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں پڑے گی، آنکھیں چنے آئیں گی نا، بس یہ فرق ہے۔ اسلام کی گاڑی میں بیٹھیں تو اسلام کے طریقے، اس کے سارے قانون آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، لیکن جو مخالفت کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، ان کو اسلام پہ سخت لگتا ہے، پھر وہ ہمیں احساس دلاتے ہیں تمہارا اسلام بڑا مشکل ہے، تم مسلم بہت فنیٹک ہو، تم بہت پیچھے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات ایسی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ چمک سن کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب کچھ ذرا روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تھا ہدایت کے اعتبار سے تیسرا گروہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نام کا اسلام اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یس آئی ایم مسلم، بٹ اس سے آگے نہیں۔ دیکھیے، کوئی کہ آئی ایم ڈاکٹر، آپ کہتے ہیں ذرا میری نبض دیکھ لیں، ذرا میرا چیک اپ کریں، کہتے ہیں یہ نہیں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں ذرا بتائیں سر میں درد ہو تو کون سی گولی کھاتے ہیں، کہیں گے یہ میں نہیں بتاتا۔ کیا آپ اس کو ڈاکٹر کہیں گے؟ ڈاکٹر کون ہے جو پریکٹس کرتا ہے؟ انجینئر کون ہے جو پریکٹس کرتا ہے؟ تو مسلم وہ ہے جو پریکٹسنگ مسلم ہے، اسلام پہ عمل کریں گے تو مسلم ہے۔ آگے یہ آئے گا مضمون کھل کے، بس سنتے جائیں، ابھی صرف اشارے ہیں۔ بات یہی ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان کا اصل ہدف کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی رہے، رسول کا طریقہ نہ چھوٹے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کا دل مردہ ہوتا ہے، دل کا روگی۔ فزادہم اللہ مرضا، کون سی مرض؟ حب دنیا، دنیا سے بڑا پیار ہے، حب جاہ، رتبوں سے پیار ہے، دنیا کی طرف بھاگنے والا، آخرت کو پیچھے ڈالنے والا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک امت ہونے کے ناطے اس آیت پر ایک شعر ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ۔ افسوس کے ساتھ کہوں گی، اپنے اس تھیم کی نظر کرتے ہوئے، کہ آج امت مسلمہ مجموعی طور پہ مردہ دلی کا شکار ہے۔ چہروں پہ خوشی نہیں ہے، پریشان ہے۔ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں اگر مسلمان اللہ کی قوم ہے، اللہ کے پیارے بندے ہیں، تو اتنے ذلیل کیوں ہیں؟ انشاءاللہ آگے آئے کہ آیت 83، اس میں آپ کو جواب ملے گا۔ لیکن یہ بات سچ ہے، ہمارے دلوں کو جو پرانی بیماریاں لگ چکی ہیں، آج اس کو دور کرنا ہے۔ اور اس میں سے ایک بہت بڑی بیماری کہ اسلام کو ایک نام کے طور پہ رکھنا لیکن عمل نہ کرنا، اور بہت ساری۔ منافق اسلام کی سڑک پہ چلنا چاہتا ہے لیکن پابندی نہیں برداشت کرتا۔ چلیے تصور میں لائیں، آپ کہتی ہیں میں ڈرائیونگ کروں گی، لیکن ریڈ سائن اور گرین سائن کا فرق مٹا دیں، کہیں سٹاپ سائن نہ، امریکہ میں سٹاپ سائنز ہوتے ہیں، میں نے رات 12 بجے بھی ٹریول کرتے ہوئے دیکھا اپنے ساتھ والوں کو، بگ، جیسے یہ اوپر آپ کے یہ گلوب بنا ہوا ہے نا، اس سے بھی بڑے بڑے چوراخے ہوتے ہیں۔ اندھیری رات پہ آپ کو چاروں طرف کوئی گاڑی نہیں دکھ رہی، फिर भी आप स्टॉप साइन पर रुकेंगे, पहले इधर देखेंगे, फिर इधर देखना होता है, और फिर पीछे देखते हुए फिर आप मुड़ेंगे या जाएंगे। बेवकूफ़ी लगती है कभी कभी, भाई आप जाइए, कोई गाड़ी नहीं आ रही। कहते नहीं, कैमरे देख रहे हैं, अगर आप स्टॉप साइन पर नहीं रुकेंगे पुलिस चार्ज करेगी। जब यूरोप में आई तो ये राउंड अबाउट है, आपको राउंड अबाउट के गिर घूमना आता है, जिधर जिधर मर्जी निकल जाए। अंधेरों में भी लोग रूल्स की पाबंदी करते हैं। सीट बेल्ट हमारे मुल्क में तो एक तकल्लुफ है, मैंने देखा लोग सीट बेल्ट पहले बांध लेते हैं फिर ऊपर बैठते हैं, नहीं तो वो टुन 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 करती रहती है। मैंने कहीं इतनी अक्लमंद कौम दुनिया में कहीं नहीं देखी। वो गाड़ियाँ बनाने वालों ने गाड़ी में सीट बेल्ट लगाई कि जब तक नहीं बंद हो गए, जब बोलती रहती है तो कुछ तो कहते बोल रही है अभी देखना 5 मिनट में चुप होगी, बर्दाश्त करो, और कुछ कहते हैं पहले ही लगा के ऊपर बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब आप ऐसे ड्राइवर को क्या कहेंगे, गाड़ी चलाऊंगा लेकिन रूल्स फॉलो नहीं करूंगा, हादसा होंगे ना। ये मसला है मुनाफे का, उसको पाबंदियाँ नहीं अच्छी लगती, फ्री हैंड ईजी एक्सेस। जब सच्चा इस्लाम आपके अंदर आएगा ना तो अमल में तब्दीली ज़रूर आएगी। अभी हमने चंद सफ़े पढ़े, अगर क्रैक्स आ गए ना दिल में कि मैं इतनी ठीक नहीं हूँ जितनी मैं खुद को समझती थी, तो बस हिदायत के रास्ते पे आपका ये कदम आपको मुबारक हो। इस्लाम एक ज़िंदा दीन है, इंसान बदलता है। एक नकली पौधा रख दीजिए और एक असली रख दीजिए इधर, 30 दिन तक वो नकली फूल ऐसे ही रहेंगे लेकिन असली फूल 2 दिन में ख़राब हो जाएंगे, लेकिन खुशबू असली में से आएगी। इस्लाम में खुशबू है, जब हम इसको छोड़ते हैं तो इसमें से सड़ांध आने लगती है। और याद रखिए कि इस्लाम मुनाफ़िकत को कैसे कंडेम करता है, कि जब इंसान अल्लाह की मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी जोड़ ले, चॉइस मिला ले, सीधी सी बात है, आपकी चॉइस नहीं मिलती आपके हस्बैंड से, अब शादी होगी अब क्या करें, रोज़ लड़े, वो कहेंगे मिर्चें नहीं खानी, आप कहेंगे खानी, वो कहेंगे एसी में बैठना, आप कहेंगे एसी में नहीं बैठना, अब रोज़ ही झगड़े ही होंगे ना। एक काम कीजिए, कोशिश करके कुछ उनकी कुछ अपनी लेकर सेम चॉइस कर लें। बहुत तेज़ मिर्चें थी इधर कुछ नहीं, थोड़ी करके माइल्ड पे आ जाए, बात बनेगी। ये तो सिर्फ़ एक इंसानी मिसाल है, इंसान मॉडिफाई हो जाते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी पे आपको मुझे चलना है, हम अल्लाह को चेंज नहीं कर सकते, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और जब अल्लाह की मर्ज़ी से चलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें अच्छी लगेंगी और बुरी चीज़ें बुरी। चलिए आज 20 तक हमने इंसानियत के 3 गिरोहों को पढ़ लिया। 3 सेकंड तक अपना जायज़ा लें। मैं किस कैटेगरी में आती हूँ, और दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हमें सच्चा मोमिन बना। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी और बहुत प्यारी दुआ में कि अल्लाह हमें मुनाफ़िकत से भी बचा। अल्लाह मैंने औज़ु बिका मिन अर-रिया, सूरत फातिहा पढ़े हिदायत के तौर पे, सब मिलके पढ़े। हिदायत के लिए मांगी दुआ, बिल्कुल जब भी सूरत फातिहा पढ़े इन 3 चीज़ों पर गौर करते हुए कहें कि अल्लाह अगर दिल में इनकार है तो उसको ख़त्म कर दे, निफाक है उसको निकाल दे, और हमें सच्चा मोमिन बना। अब आयत नंबर 31 से आगे पहली दफ़ा अल्लाह ताला अपने बंदों को बुला रहा है। ज़रा नोट कीजिएगा क्या कहता है, पहला हुक्म और पहली पुकार आपके मेरे रब की, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. سوچے آپ نے اس پکار کو اپنے دل پہ محسوس کیا؟ کوئی آپ کو بلائے؟ آپ سنیں نا جواب کیسے دیں گے؟ بعض دفعہ آپ اپنے بچوں کو آواز دیتے ہیں, کسی کو احمد, نو رسپانس. آپ تھوڑی اور اونچی آواز سے بولتے ہیں, غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے دھرتے ہیں, احمد. اب وہ گھبراتا ہے, کیا ہوا؟ کانوں میں سے ہیڈ فون نکالتا ہے. آپ دیکھتے ہیں, آپ کو اب سمجھ آتا ہے اس نے میری آواز سنی نہیں. ایسے ہوتا ہے نا, اب غصہ بھی آیا ہو نا تو تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں. پھر غصہ کیا آئے گا, یہ کانوں میں جو لگا کے رکھتے ہو, جیسے آج کل اکثر بچیوں کو ڈانٹ پڑتی ہے نا, یہ ہیڈ فون کانوں میں کے لگائے ہوئے ہیں. یہ وہ شخص ہے, دیکھیے, انکار کرنے والا وہ شخص ہے دن رات اللہ کی نعمتیں لیتا ہے, اور اس کا حال کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے شخص کی طرح, اللہ کی پکار نہیں سن رہا. اور یہاں سے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں, سب سے بڑی چیز جس نے آج تک انسانوں کو ہدایت پہ آنے سے روکا ہے وہ آبا پرستی ہے, باپ دادا کے طور طریقے. کیا میرے بڑے غلط تھے؟ کیا میرے ماں باپ ٹھیک نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں, گلی گلی بت تھا, گلی گلی لوگ اپنی مرضی کا بت بنا کر بیٹھے تھے. جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, بات سمجھ آ گئی تھی, کیونکہ عرب والے یہی کہتے تھے کہ اوپر والا ایک ہے, نیچے بہت سے ہیں. لیکن سمجھنے کے باوجود, بات دل میں اترنے کے باوجود, بہت ساروں کو جس چیز نے روکا, جس میں ایک ابو جہل بھی تھا, کیا تھی؟ اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ادھر اسی بت کو توڑتے ہیں کہ تم اس رب کی بندگی کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا. انسیسٹر ورشپ سے روکا جا رہا ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے. اب آگے لسٹ دیکھیے گا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کیوں کروں؟ تو اس کا جواب, وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا. تصور میں لائیں زمین کو, اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے سنیے گا. ایک ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کو رب مانو. پیچھے کہا یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگ عبادت کرو اپنے رب کی, تو سوال اٹھتا کیوں کروں؟ تو اب جواب سنیے کیوں. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت بنائی, اوپر سے پانی برسایا, اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. دعا کریں, اللہ مجھے ہر غیر اللہ سے بے نیاز کر دے, کوئی کرنے والا نہیں ہے, جب بگڑتی ہے تو رب ہی بناتا ہے. اب آگے کتاب کی باتیں اور نبی کی باتیں. پہلے اللہ کی توحید, اب رسول کی بات. اور اگر تمہیں سمر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے کہ نہیں, تو اس کی معنی دے کی صورت بنا لو. اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو, تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا, اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر, جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. یہاں تک نبی کی رسالت اور قرآن کی خوبی کا تذکرہ ہوا. کیا پتہ چلا؟ تین چیزوں پہ کام کرنا پڑتا ہے, اللہ کو ایک ماننا, رسول کو اس کا آخری نبی ماننا, اور تیسری بات اس کتاب پر یقین رکھنا. اب مان لیا, دعا کریں آج ہمارا بھی دل کھل جائے. تو خوشخبریاں دیکھیے. فرمایا پیغمبر, جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں, انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. امیجن کریں آپ کا گھر دریا کے کنارے اور وہاں سے پانی کا جھرنا نکل رہا ہے. اور یہ خوشخبریاں کہاں مل رہی ہیں؟ جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا, صحرا, عرب کی زمین بنجر. ان لوگوں کے لیے یہ تصور بھی محال تھا, اتنا پانی اکٹھا نہر کی صورت میں. اللہ نے کہا ملے گا, اور ان نہروں کی تفصیل ہم سورت محمد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر ان باغوں کے پھل سورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. امیجینیشن لائیے لفظ ہمیشہ. کسی کی دنیا میں 50, 60, 70, 80, 90 سال کی بھی عمر ہو جائے, آپ پوچھئے دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ نہیں دل کرتا. آپ ڈزنی لینڈ چلے جائیں, آپ نیاگرا فال دیکھنے چلے جائیں, جہاں بھی جائیں گے نا فوراً کام کیا لگ جاتا ہے, ہائے اب واپس جانا, ہائے یہ پیکیج کتنی دیر کا ہے. بالکل یہی بات ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ واپسی کا رستہ نہیں ہے. چلے 3 سیکنڈ تک خود کو جنت میں محسوس کریں اور وہاں سے کوئی آپ کو نوٹس نہیں دے گا. سوچ کے اچھا لگ رہا ہے؟ کس کس کا جنت میں جانے کو دل کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں لے جائے بغیر حساب اور بغیر کتاب کے. اب آگے دیپ میں اعتراض کرنے والوں کی مثال. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں, کیسے؟ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جن کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے, اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہت ساروں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو راہ راست دکھا دیتا ہے, اور وہ گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں, اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی جس میں مکھی کا ذکر تھا, وہ ہم پڑھیں گے سورۃ حج کے آخری رکوع میں. جب قرآن پاک میں سے مکھی کا تذکرہ سنا تو کچھ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا, کہنے لگے لو جی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہدایت والی اور باتیں اس میں ہیں مکھیوں کی, جیسے یہاں کوئی آئے بھائی ادھر کیا ہو رہا ہے ذرا ہم بھی تو دیکھیں, اور جب اندر آئے اچھا یہ تو عورتوں والی باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو گھریلو باتیں, ہم نے سوچا تھا بڑی انٹلیکچوئل قسم کی باتیں ہوں گی اور سائنس کی باتیں ہوں گی. اسی طرح سے کچھ لوگ آج بھی دین کی تعلیم کو ہلکا جانتے ہیں اور دنیا کی تعلیم پہ بہت اتراتے ہیں. اللہ نے مثال دے دی مچھر کی, یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کو مچھر پسند ہے؟ مچھر تو مچھر, ہم ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے. دل چاہ رہا سب سے کہوں کہ رات کھل لیے جگہ پہ بغیر پنکھے کے آدھا گھنٹہ لیٹیں, اور جتنی دفعہ مچھر آپ کو بائٹ کرے گا اتنی دفعہ اس آیت کو سوچئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو مچھر کی بھی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا, وجہ کہ وہ بھی اللہ کا ماسٹر پیس ہے. آپ کو دیکھیں کہ مچھر کی 2700 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مچھر کا وزن 2 سے 2.5 ملی گرام تک بھی ہوتا ہے. ایک فیمیل مچھر جو ہوتی ہے نا, جس کو کہنا چاہیے مونس, اس کی ہے تقریباً 5 ملین, یعنی ایک لیٹر کا بہت تھوڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ خون چوس سکتی ہے. مچھر کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں, اور مچھر کے جو پر ہیں نا آپ دیکھیے کہ وہ مسلسل ہلتے رہتے ہیں, اور مچھر کا ٹارگٹ 18 فٹ تک بھی ہوتا ہے. یہ صرف چند فگرز آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کیوں نہیں شرماتا مچھر کی باتیں کرتا ہوا, وہ اللہ کی مخلوق ہے. دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو مچھر کے پر کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوتا ہے, اس کا تذکرہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ تم تو ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو جب رات کو مچھر لڑے تو کہا کرو مچھر بھائی تم جیتے میں ہاری, مجھے اٹھ کے اندر جانا پڑے گا, تم نہیں ہارو گے. دیکھیے اللہ نے چھوٹی چھوٹی مخلوق کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ہمیں ہماری بے بسی کا احساس دلایا. اس لیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کئی فتح فرون باللہ وکنتم امواتاً فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے, اس نے تم کو زندگی عطا کی, پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا, پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا, پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. اس کو ہائی لائٹ کریں. کوئی آپ سے کہ اس گھر کی ہر چیز آپ کے لیے, کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ مہمان کو کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے لیے اہتمام کیا گیا, کتنی خوشی ہوتی ہے. اس دنیا میں انسان کی مثال بھی ایک مہمان جیسی ہے, سب کچھ تیار کر کے آدم کو بھیجا جا رہا ہے. وہ اگلے رکوع میں آپ دیکھیں گے کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے انسان کو عزت دی ہے, پہلے زمین بنائی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کیا پتہ چلا کہ انسان کو اپنی عزت کرنی چاہیے. کیا ایک انسان جس کے لیے اللہ نے یہ اتنی بڑی دنیا بنائی بے مقصد دنیا سے جی کے چلا جائے, یہ تو بہت ظلم کی بات ہے. تو اپنے لیے ایک دعا کریں کہ اللہ تو نے میرے لیے جو کچھ دنیا میں پیدا کیا نا مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کو استعمال کروں, تیرا شکر کروں اور آخرت میں تیری پیاری سی جنت میں داخل ہو سکوں. اب اس سے اگلا جو حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے. ڈارونزم کے نام پر کیا کہا گا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے, سب کو ہی پتہ ہے آلموسٹ. ہمیشہ کچھ لوگ سوچتے ہیں میں کہاں سے پیدا ہوا. بچے بھی ماں سے کبھی کبھی پوچھتے ہیں, اب تو بچے ہوشیار ہی بڑے ہو گئے, پہلے بولے بھلے بچے ہوتے تھے, کہتے تھے وہ چھت پھٹتی اور ہم آ جاتے ہیں, وہ پری آئی رات کو بیبی دے کے چلی گئی. اب بچے ماں کے پیٹ میں نوک کر رہے ہوتے ہیں مائی برادر از انسائڈ. یہ بھی وقت کے تقاضے ہیں. لیکن اگلے رکوع میں انسان کی ابتدا کا ذکر ہے. کیا تھی ابتدا ہم دیکھیں گے. آج سائنس اور قرآن میں بہت بگ کانٹراڈکشن اس بات پہ, انسان جانوروں کی ایڈوانس فارم ہے یا انسان تھا. علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے, کہتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. یعنی میں یہ سائنسدانوں سے اور ڈاکٹر سے اور جسم کے اوپر غور و فکر کرنے والے عقل مند لوگوں سے کیوں پوچھوں کہ میں کہاں سے بناؤں, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. بات تو سمجھیے نا. آپ اور میں آج تک جو کر چکے جہاں گئے ہو گیا نا, اب فکر کیا ہے ہماری, ہمارا انجام کیا ہوگا, اگلے سال ہم کہاں ہوں گے. عقل مند ماضی میں نہیں دیکھتا, مستقبل میں دیکھتا ہے. بس آپ دیکھیں کہ ایک ڈرائیور ہے فرنٹ مرر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ جو چھوٹا سا بیگ مرر ہے اسی میں سے کوئی دیکھنے لگتا رہے تو کیا ہوگا, حادثہ ہوگا. تو عقل مندی کی بات کیا ہے, آپ آگے دیکھیے, اپنے مستقبل کو دیکھیں. اب یہاں ہم قصہ پڑھتے ہیں, پورے قصے کو کوشش کروں گی ایک اسٹریچ میں ساتھ رکھوں اور پھر اس پہ بات کریں گے. اور آپ کا ذکر ہے, اصل میں قرآن کا بنیادی ٹاپک بھی انسانی ہے, اس لیے انسان کی اصل بتائی جا رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ نوٹ کریں، پہلی نعمت جو انسان کو مل رہی ہے وہ علم کی مل رہی ہے، اور علم کی دولت میں سے بھی دنیا کا علم۔ یہاں ایک چھوٹی سی چیز کو سمجھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں صرف دین کا علم سیکھو، پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے امامت کا اور خلافت کا فرق۔ اگر آپ کو میں نے، آپ کو مجھے مسلمان ہونے کے ناطے ورلڈ لیڈر بننا ہے، اس دنیا کو لیڈ کرنا ہے، تو دنیاوی علوم میں بھی آگے جانا ہے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چلنا ہے۔ دونوں کے بیلنس رویے کا نام کامیاب انسان ہے۔ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کیا کہا؟ فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے مقرر کرنے سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص پاک تو آپ ہی کے ساتھ ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے۔ دعا کریں ہمیں بھی اللہ کے آگے جھکنے کا حکم ملے تو ہم جھک جائیں۔ مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں بڑھ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے۔ آخر کر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ نوٹ کریں، پہلی دعا جو انسانیت کو سکھائی گئی وہ استغفار کی دعا تھی۔ کون سی تھی؟ سورت الاعراف میں دیکھیں گے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ جو پہلی کا لفظ بولتی نا، یہ چیزیں ضرور نوٹ کیا کریں۔ پہلی دعا مال کی نہیں ہے، اولاد کی نہیں ہے، حسن اور جوانی کی نہیں ہے، گناہوں کی بخشش کی ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو جب دعا مانگے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے جس کو اس طرف نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور اہم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ ادھر رکیے، اب پتہ ہے کہ آج انسانیت کس چیز کی تلاش میں ہے؟ امن، پیس، محبت، لو۔ یہ کب ملے گا؟ جب کتاب کو مانا جائے گا۔ آپ قرآن کے سفر میں جہاں نکلے ہیں نا، پتہ نہیں آپ تو کیا سوچ کر آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ہم مولوی بن جائیں گے، مرداری رکھ لیں گے، عورتیں حجاب کر لیں گی، پردے کریں گی۔ یہ بات کی باتیں، ایک جملہ لکھ لیں، وعدہ ہے آپ سے اللہ کے نام پہ، اگر آپ قرآن پورا سنتی رہیں ایک چیز آپ کی زندگی سے نکل جائے گی، اور وہ ہم غم، فکر، بے چینی نکل جائے گی۔ قرآن سب سے پہلے جو چیز آپ کو دیتا ہے وہ سکون، خوشی، اطمینان۔ اور اصل میں آج انسانیت بھٹک رہی ہے، شراب کے نشے میں لوگ کیا لینا چاہتے ہیں؟ نائٹ کلب سے کوئی کیا لینے جاتا ہے؟ جوئے میں جا کر گھنٹوں ٹائم کیوں سرو کرتے ہیں لوگ؟ خوشی کی تلاش میں، اور خوشی ملتی ہے اس کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عطا فرمائے۔ اور جو نہیں مانتے ان کا حال، اور جس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ حق میں جانے والے لوگ ہیں، ہمیشہ جہاں وہ رہیں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں آپ سے بچا لیں۔ اپنے لیے دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ اگر ہم یہ سب ACs بند کر دیں، پنکھے چلانے نہ دیں اور آپ سب اس ہال میں جیم پیک ہوں، کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے؟ پھر بھی دم گھٹے گا، کسی کو چکر آئیں گے، گھبراہٹ آ رہی ہوگی، اپنے لیے جہنم سے نہ کی دعا مانگے، اب دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اے اللہ، ہمارے جاننے والوں کو بھی آگ سے بچا، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی آگ سے بچا. ایک سیکنڈ کے لیے اگر چولہے کو ہاتھ لگ جائے نا، تو کئی دن تک انگلی جلتی ہے. کیا بنے گا جب ایک آلیں جلیں گی اور جب جسم گلیں گے؟ اللہ نے دنیا میں ہر بات کھول کے بتا دی ہے، اللہ ہمیں ماننے والا بنا دے. اب یہاں سے آگے آیت 40 سے تقریباً 10 رکوع بنی اسرائیل کا قصہ. کون تھے وہ؟ چند جملے نوٹ کر لیں. ماضی کے مسلمان مگر بگڑے ہوئے، نبیوں کی نسل مگر خوش فہمیوں کا شکار. وہ کام جو انہوں نے عمل سے لے، وہ مقام جو ان کو عمل سے ملنا تھا، انہوں نے نام سے لینا چاہا. مثال دیتی ہوں، آج کو یہ کہہ دے میں جنت میں جاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں. بس کیا مطلب ہے نام مسلمان رکھ لینے سے آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، مسلمان بنیں گے تو مسلمانوں والے کام کرنے پڑیں گے، ایسی ہے. تو یہاں خوش فہمیوں کا اضالہ، جو آج مسلمانوں میں سے بھی کچھ کر آگے قاعدہ ہے کہ وہاں بتاؤں گی کہ کیوں مسلمان جائے گا اور نہ ماننے والا نہیں جائے گا. یہاں آپ نے ساری آیتوں کو، جو میں کوشش کروں گی اکٹھی پڑھوں، یہ تقریباً 40 سال کی ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی. ہر نبی کے آنے کے وقت پہ قومیں بالکل اخلاقی طور پہ گر چکی ہوتی ہیں. جیسے آج کل بھی انسانیت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی نبی آئے، لیکن نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی آخری نبی تھے. آج تو بس علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. تو بنی اسرائیل کا یہ دور جس میں بہت دور ہو چکے تھے ہدایت سے، اللہ نے ان کو پھر نبی دیے، سب سے زیادہ نبی اس قوم کو دیے. 40 سال میں اپس اینڈ ڈاؤنز رہے، جب ذرا کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تو سیدھے ہو جاتے. جیسے اب ہم بھی، اگر اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے تو 4 دن تک مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر ٹڑے ہوتے ہیں. رمضان میں مسجدیں بھریں گی اور بھر جاتی ہیں. عید کے دن شاید ظہر کی نماز میں ہم سب کے پاس ایک دو ہی لوگ رہ جائیں. یہاں بالکل یہی بات ہے، خوش فہمیوں کا اضالہ. میں پھر اس کو اس پارے کے تھیم کے ساتھ جوڑوں گی کہ امت مسلمہ کو اگر دنیا کچھ بن کے دکھانا ہے نا، تو ریئلسٹک بیسس پہ حقیقت پسندی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. صرف نام رکھ لیں تو وہ کوئی بھی نہیں آپ کو مانے گا. تو آپ اس سوچ کے ساتھ سنیے گا، پچھلے مسلمانوں کی کہانی اس قرآن میں، اور اگر اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب اترتی جو نہیں اترنی، تو ہمارے آج کے مسلمانوں کا کیا ذکر ہوتا اس میں؟ کتنوں کو میری بات سمجھ آئے گی؟ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ سب کو آ گئی. آپ نے، میں نے اس نظر سے سننا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی اور کتاب اترتی تو اس میں یہ آج 2018 کے مسلمانوں کا تذکرہ کس حال میں ہونا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھ لے. آئیے دیکھتے ہیں. تاریخ کو پڑھنے کا ہمیشہ ہی فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایا فرحبون. اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد ہے اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. نعمتوں کی تذکیر اور عمل کی بات لکھیے. اللہ سے یا اللہ کے نام پر کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے. اور ایک بڑی بات، صرف اللہ سے ڈرنا. ایک سوال لکھیے اپنے لیے، کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ میں اس کا جواب بتاتی ہوں، آپ 100% ڈرتی ہیں، تبھی تو قرآن سننے آئی ہیں نا. لیکن آپ میرا ایک جملہ سن کے نوٹ کر سکے تو کر لیں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے ڈرو, وہ کیا کہتا ہے؟ صرف مجھ سے ڈرو. اب ایک سوال, کیا میں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتی ہوں؟ ہم کس سے نہیں ڈرتے؟ لوگوں کا ڈر, خاندان کا ڈر, لوگ کیا کہیں گے, برادری کا ڈر, فلاں کا ڈر. یاد رکھیے, غیر اللہ کا ڈر عمل سے دور کر دیتا ہے. اللہ ہمیں سب کا ڈر نکال کر اپنا ڈر دے دے. اور کیا کرو, اور جو کتاب میں نے بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ, اور تھوڑی قیمت پر میری آیتوں کو بیچ نہ ڈالو, یعنی قرآن کے مسئلے نہ بدلو, اور میرے غضب سے بچو, باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ, اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. یہ بڑی اہم بات ہے, جب ایک صحیح بات پتہ چل جائے نا تو جان بوجھ کے اس کو چھپانا نہیں چاہیے کیونکہ میرا عمل نہیں ہے, بلکہ دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی. کیا کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور جو لوگ میرے آگے چھپ رہے ان کے ساتھ تم بھی چھپ جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. آپ مجھے اجازت دیں میں اس پہ اپنے بارے میں سوچ لوں, کہ یہاں بیٹھ کر میں آپ سب کو مشکل میں ڈال دوں, اور جب عمل کا وقت آئے تو میں کو اب عمل بھی میں ہی کروں. میں نے پڑھا دیا اتنا بہت ہے, کیا یہ کافی نہیں؟ تو یہ بڑی پکڑ کی بات ہوگی. ہمیشہ پوری کوشش کرنی چاہیے جو کہیں وہ کریں, اور جو کرتے ہیں پھر اس کو عمل کے ساتھ ڈھالتے رہیں, دیکھیں کہ میرے کال اور فعل میں جزات تو نہیں. سورت صاحب کے شروع میں اس پہ پھر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے بھی اتنا ہی سنجیدہ بنا دے جتنا ہم دوسروں کے لیے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بات ہے وہ کیا, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ کرو کیا, وستعین بالصبر والصلاح, صبر اور نماز سے مدد مانگ لو, بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے. ذرا سا رکیے, زندگی میں مشکلیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, بیماریاں, پریشانیاں, اس کا حل ہے نماز پڑھنا, اور خاص طور پہ نفل نماز کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی گھبراہٹ طاری ہوتی, پریشانی ہوتی, آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے. آپ کو بھی کبھی تو فکر ہوئی ہے؟ ہر وقت ہی رہتی ہیں چھوٹی بڑی. نماز گھر کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا جائے نماز بچھا دیں, اور پوری کوشش کریں بابزور. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, شاید سمجھ آئے. اگر نیو بورن بیبی ہو ماں کا, ہر وقت دھیان اس میں نہیں پڑا رہتا, سوتے کو بھی جا کے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اٹھ تو نہیں گیا, اور تھوڑی دیر نہ اٹھے تو فکر لگ جاتی ہے اٹھا کیوں نہیں. جس طرح بچے میں دھیان رکھا رہتا ہے نا, اس طرح دھیان نماز میں ہو. اللہ کی طرف دھیان ہوگا نا تو بار بار نماز. فجر پڑھ لی, ظہر ہو ہی نہیں رہی, اچھا چلو چاشت پڑھ لیتی, سن رائز, اشراق, اشراق بھی پڑھ لی, پھر بیٹھے ہیں تھوڑا سا کام کیا. جیسے وہ جسم کو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا, بھائی ظہر کب ہوگی, اوہو اچھا چلو پھر چاشت پڑھتی ہوں. 10-11 بجے کے قریب چاشت پڑھ لی, اشراق پڑھی تو 2 نفل, چاشت پڑھی تو 4 پڑھ لی. اتنے میں پھر انسان ظہر کے قریب ہوتا ہے, شکر کرتا ہے, ہائے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ظہر کی 12 رکعتیں رکھی, تیرا شکر ہے. ابھی ظہر پڑھی, کھایا پیا, سوئے, پھر دل میں آ رہا ہے کچھ پڑھنا چاہیے, یعنی نماز میں دھیان ڈلا رہے. اور اس کے اپوزٹ پھر نماز, پھر نماز, بہت مشکل ہے. تو دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں سب, اللہ میرا دل نمازوں میں ڈال دیں, دل میں نماز کی شدید محبت ہو جائے. کسی غم میں پڑے نہ مت لوگوں کو سنائیں. ہم کس کو سناتے ہیں؟ یہ بیچارے سیل فون کو. اس کو سنا, اس کو بتا, اس کو کر, کیا فائدہ ہوگا, کیا کرے گا کوئی؟ آپ کا میرا کوئی کچھ بنا سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو؟ اور اب جتنے گیجٹ عام ہوئے, اور فری کالز, نیٹ کالز, لانگ ڈسٹینس کالز, اتنے ہی دوسروں کو غم سناتے ہیں. آج بہت سارے گھر جو ٹوٹ رہے ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ بیٹی رہتی سسرال میں اور انسٹرکشنز میکے سے لیتی ہے، سارا دن ماں کے ساتھ ٹک ٹاک کن کون ہو رہا۔ اب ماں بھی تیری کو کیا پتا کہ اس وقت گھر کا کیا ماحول ہے، اب آپ اور میں ادھر بیٹھے ہیں، مجھے آپ کو پتا ہے ٹیمپریچر کتنا اچھا ہے، باہر والے کو کیا پتا ہوگا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے اس کو سنا جو کچھ کر سکے۔ کسی دیندار کے پاس آتے ہیں جس کو ہم بڑا نیک سمجھتے ہیں، اس کو غم سناتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، کر لیجئے، لیکن سب سے بڑی ہستی جو آپ کے میرے دکھ کو دور بھی کر سکتی ہے اور اس کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ مجھے آپ سے، مجھ کو اور آپ کو اسی سے جڑنے والا بنا دے۔ اور نماز مشکل بڑی لگتی ہے ویسے، مگر کن کو؟ الا الخاشعین، کون؟ مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہاں پہ رکیے، بہت بڑے مسئلے کا حل آ رہا ہے۔ پہلی بات دیکھیے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی طاقت ضرور رہی جس نے مسلمانوں کی نسلیں ختم کرنے کی کوشش کی، اسی میں سے ایک فرعون تھا۔ دوسری اس میں بڑی اہم بات ہے، بنی اسرائیل پہ ظلم کون کرتا تھا؟ فرعون۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو خاص طور پہ ہم اپنے ملک والے اس جملے کو نوٹ کر لیں، حکمرانوں کو برا کہنے کی بجائے اپنے دامن میں ہم جھانک لیں، کیونکہ حکمران جب کسی پہ کچھ زیادتی کرتا بھی ہے نا، تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا، کیونکہ قوم اللہ سے دور ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشوں کو دور کرے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونوں کو ڈوب غرق، پھر تمہارے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب اور روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یہ کیا بات تھی، ذرا سا سمجھیے گا، خاص طور پہ اپنی اس امت کے ناطے آج کے دور میں۔ دیکھیے، فرعون ایک بہت بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل کے سر پہ، خود کو سجدے کرواتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا ان کو سولی پہ چڑھاتا تھا، اور آپ کا تو اس دور میں سولی پہ کیسے چڑھاتے تھے، گلے میں رسا نہیں ڈالتے تھے، جیسے یہ دیواروں پہ یہ پردے ٹکے ہوئے ہیں نا، اس طرح ہاتھ کھول کے اور پورے ہاتھوں پاؤں میں کیل ڈلوا دیتا تھا، زندہ بندے کو ہینگ کر کے ٹھکوا دیتا تھا، سسک سسک کے بندہ مرتا تھا۔ اب یہ کتنا بڑا امتحان تھا، اللہ نے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو جو ماضی کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے اس فرعون سے نجات دی، فرعون ڈوب گیا، اب کیا چاہیے تھا؟ شکر کرتے اللہ کا، لیکن مصریوں کے ساتھ رہتے ہوئے گائے کی محبت دل میں آ چکی تھی، جیسے آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، کیونکہ ہمارے کچھ قریبی لوگ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، اس کے پیچھے عقیدہ ہے، آپ کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں یہی بات ہے کہ جب دل میں سے غیر اللہ کی محبت نہیں جاتی نا، تو انسان اپنی مرضی سے شرک کرنے لگتا ہے۔ فرعون کا بدترین معبود اگر فرعون تھا نا بنی اسرائیل کا، تو اس سے بھی بڑے برے معبود کو پوچھنے لگے، اور وہ کیا تھا؟ اپنا نفس۔ انسان سب سے زیادہ اپنے نفس کی باتیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اب بھی باز آ جاؤ۔ اور یہاں یہ جو بات ہے نا کہ تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر گزار ہو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار موقع دیتا ہے ہمیں. یاد کرو وہ وقت جب تم ظلم کر رہے تھے, ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پاؤ. یا 53 کو ہائی لائٹ کر لیں, کتاب کی آمد کا مقصد سیدھا راستہ پانا. جس وقت ماشاء اللہ آپ لوگ پا رہے ہیں, قرآن آتا ہی اس لیے ہے, پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی کے راستے سیدھے ہو جائیں. آج ہم قرآن سے کیا کیا لیتے ہیں سوچئے گا, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا, لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے, بس تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو, اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول فرما لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بار بار موقع دیتا ہے. آئیے ہم بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تو ہماری بھی توبہ قبول کر لے. کتنے ساتھی ہیں جو توبہ کرتے ہیں اس وقت بھی؟ الحمدللہ. یہ قرآن ہمارے دل میں ہمارے گناہوں کا احساس بڑھاتا ہے اور دل میں شرمندگی ہوتی ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لے, اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا, تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو زندہ کیا, شاید کس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. بڑی بات ہے. دیکھیے جس نے ماننا ہوتا ہے وہ مانتا ہے. کیا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ افسر صاحب خود آ کر مجھے حکم دیں, صدر صاحب آ کے مجھے خود کہیں گے کہ تم نے ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے, پھر رکوں گی. وہ کہیں گے آپ کو, کیونکہ وہ ہر ایک کو کیسے کہیں گے. تو دل میں جب بڑائی ہوتی ہے نا تو بعض لوگ یہی کرتے ہیں. انبیاء کرام کے ساتھ یہی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ 40 سال میں اللہ نے اس قوم کو کئی موقع دیے ابھرنے کے, جیسے آپ کو اور مجھے بھی دیتا ہے. لیکن ہم سنبھل جائیں, آج سنبھل جائیں, ٹو ڈے آج سنبھل جائیں. 6 مئی آج May 6 ہے نا, 2018 ہے, آج کی ڈیٹ لکھے. آج اگر ہم پوری امت سنبھل جائیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے گا. صرف ایک دفعہ فیل کر کے انسان اپنے اندر تبدیلی لے آئے. اسی لیے اب آگے فرمایا, ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا, من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ان کو کھاؤ, مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا. کیا پتہ چلا کہ انسان اکثر اپنے اوپر ظلم خود کرتا ہے. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ, اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ, مگر بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن, ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ کا کچھ کر ڈالا, آخر کر ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا, یہ سزا تھی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. اللہ نے اس قوم کو موقع دیا تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں, مدد اللہ کی ہوگی, لیکن یہ اس بات کو نہیں سمجھے. کیا پتہ چلتا ہے غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. آج تک ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے. آج بھی ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جن سے اللہ نے ہماری جان چھڑائی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع کم ملتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. پھر اگلی بات یہاں بڑی پیاری ہے, اور وہ کیا, موسیٰ علیہ السلام ایک اچھے لیڈر کی صورت میں دکھتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اچھے سے اچھے لیڈر سے عطا فرما. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو, چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار साग तरकारी खीरा ककड़ी गेहूँ लहसुन प्याज दाल वगैरह पैदा करे। तो मूसा ने कहा, क्या एक बेहतर चीज़ के बजाय तुम अदना दर्जे की चीज़ें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी वादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वहाँ मिल जाएगा। आखिरकार नौबत जहाँ तक पहुँची कि ज़िल्लत व ख्वारी और पस्ती व बदहाली इन पर मुसल्लत हो गई और वह अल्लाह के गज़ब में घिर गए। यह नतीजा था इसका कि वह अल्लाह की आयतों से कि वह अल्लाह की आयात से कुफर करने लगे और पैगंबरों को ना हक कत्ल करने लगे। यह नतीजा था इनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो शरा की हदूद से निकल जाते थे। यहाँ आप छोटा सा फ़र्क समझिए, अक्सर बच्चों की क्या ख्वाहिश होती है, हमें हर दिन नई चीज़ मिले। ये जो बात है ना कि लन नसर अला ताम वाहिद, एक छोटा सा काम करें, मुस्तकिल एक हफ्ते तक एक ही चीज़ पकाएं। मैं नहीं कहती कि बासी खाएं या खिलाएं, एक ही चीज़ खाएं। मसलन क्या पकाएंगे? आलू गोभी। आज पकाई खा ली, कल फिर वही, शाम को हम तो तीन टाइम खाना खाएंगे तो तीनों टाइम गोभी ही पक रही है, तो आखिर क्या कहेंगे आगे जाकर? लन नसबिर अला ताम वाहिद। इसके बरक्स एक शख्स बहुत बड़े मकसद के लिए जीता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है बल्कि क्या करना है। अल्लाह ने इस कौम को और आज हम मुसलमानों को भी यही कहा था। यहाँ पे हमारे लिए अब मेन पॉइंट है इस बारे का, हम मुसलमानों ने इस दुनिया को इस्लाम देना था, इससे एग्री करते? अब जब इतना बड़ा काम आपके मेरे ऊपर है, हर मुस्लिम पे ये फ़र्ज़ है, याद रखिए, अपने साथ रहने वाले गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दे। फोर्स नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन ऑफर कर सकते। अब जब ये इतना बड़ा काम है तो हमें वक्त चाहिए ना, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को थोड़ा सा महदूद करना पड़ेगा ना। लेकिन हम ये काम कर नहीं पा रहे, क्यों? खाने पकाना नहीं ख़त्म हो रहा। क्या आज हमारा ये हाल नहीं हो गया? दावतें, शादियाँ, खाने, डिनर्स, पार्टीज, किटी पार्टीज, फलां खाना, फलां लंचिंग, फलां फलां खा पी रहे हैं। और कितने लोग दुनिया से इस्लाम के बगैर जाते हैं? आपको यहाँ रहकर इतना मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन वेस्ट में रहते हुए कभी कभी ख़बर मिल जाती है फलां की कभी कोई फौत हो गई, फलां चल गए। और याद रखिए, वहाँ रहने वालों के मरने की इतनी खबर कोई नहीं फैलती जितनी हमारे यहाँ फैलती है। शायद उसकी वजह ये कि होते ही नहीं उनके, कोई दो चार साथी होते हैं कोलीग्स वगैरह, वो थोड़ा सा अफसोस का इजहार करके उनको दफनाते हैं। लेकिन जब भी किसी के मरने की खबर मिले तो मैं अपने दिल में वही दर्द महसूस करती हूँ अल्लाह के नबी ने अबू तालिब की वफ़ात पर महसूस किया था। सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहे आप, और आप कहते थे मुझे लगता है कि मेरा चचा आखिर में मुसलमान हो जाएगा, दिल के अच्छे थे, लेकिन आखिर में क्या चीज़ गालिब आ गई? दोस्त, घर वाले, बाप दादा। लो अब मरते मरते बाप दादा का दीन छोड़ रहे हो। याद रखिए, हमेशा अपनी ज़ाती ज़िंदगी को मुख्तसर रखें, काम करें। आपका मेरे इस वक्त ये दीन सीखना और सिखाना भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अपनी चीज़ों को महदूद करें, अपने बच्चों को, खुद को एक मिशन के साथ ज़िंदा रखें, और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान करें। यकीन जानो कि नबी या रबी को मानने वाले हों या यहूदी ईसाई हों या सादी, जो भी अल्लाह रोज़े आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, इस कदर इसके रब के पास है, इसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। ये था वह अहम नुक्ता जो मैंने पीछे वादा किया था आपसे बताऊंगी। देखिए, कुछ लोग एक सवाल करते हैं, और वो क्या है, मुसलमान जन्नत में क्यों जाएंगे, काफिर क्यों नहीं जाएगा? किसी के जहन में ये सवाल है, हाथ खड़ा करें तो यहाँ जवाब ले लें। देखिए, मुसलमान सिर्फ खुद को मुसलमान कहकर जन्नत में नहीं जाएगा। चार शराइत है जन्नत में जाने की, चार। ये चारों शर्तें मुसलमान पूरी कर ले तो भी जन्नत में जाएगा, काफिर कर ले तो भी जाएगा, यहूदी नसरानी کسی مذہب کا پیروکار یہ چار کام کر لے جنت میں جائے گا. اور وہ چار کام کون سے ہیں؟ فلسر، ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا. پہلا کام آمن، سچا ایمان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. الحمدللہ مسلمانوں میں سے اکثریت اس پر عمل کرتی ہے، مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کام ہو گیا، فرسٹ کرائٹیریا. دوسرا وعمل الصالحات، ذاتی نے کیا، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ دوسری شرط ہے. تیسرا وتواصو بالحق، دوسروں کو سچ کی دعوت دینا، حق بات کی دعوت دینا. اور چوتھا اس پہ جو تکلیفیں آئیں، وتواصو بالصبر. یہ چار کام کریں گے تو جنت میں جائے گا مسلمان. ٹھیک ہے، واضح ہوگی بات. اب دوسرا سوال، غیر مسلم کیوں نہیں جائے گا؟ تو جنت میں جانے کی پہلی ہی شرط نہیں ہے کیا؟ آمن. لوگ کہتے ہیں فلاں اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے، سوشل ورک، اور کوڑ کے مریضوں کے ساتھ گزارا کرنا، دوسرا تیسرا کام کر رہا ہے، پہلا نہیں کر رہا. تو غیر مسلم کے جنت میں جانے کے چانسز کب شروع ہوں گے؟ جب وہ آمن ہو. جیسے کہ آپ کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں، پھر ہی وہ آپ کو ڈگری دیتے ہیں نا، پھر ہی آپ کو پڑھاتے ہیں. تو ایمان لانا جنت کے دفتر میں داخلہ کروانا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر بنی اسرائیل کے واقعات یاد کرو. وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا، اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا رہی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے. ذرا سا ہائی لائٹ کریں لفظ کو، خضوع ما آتیناکم بقوہ. کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں. مثلا یہ دیکھیے، جیسے آپ کے سامنے قرآن پاک ہے نا، جب میں اپنے ہاتھ میں، مثال ہے کہ یہ میرا قرآن ہے، اب اس کو کیا پکڑوں؟ مضبوطی سے پکڑ لوں، ایسے گرے نہ. اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، آف کورس یہ تو ایک سائڈ کا میننگ ہوگا. قرآن کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے؟ ہر قسم کے حالات میں اس پہ عمل کرو. خوشی کا موقع آ گیا، غم کا آ گیا، عید آ گئی، کوئی پارٹی میں جانا ہے، کمانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ہر حال میں کتاب پہ عمل کرو. جو ڈھیلے ہاتھ سے کتاب پکڑے ایک ٹیشو پیپر کی طرح، ذرا سی خوشی آئی، نمازیں چلی گئیں. خود سے سوال کریں، کیا میں خوشیوں کے موقعوں پہ اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیتی؟ ناراض تو نہیں کرتی اس کو؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اس کام سے رکنے کو. ورنہ یاد رکھیے کہ انسان اللہ کی نظروں سے گرتا ہے. مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سخت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اسی طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اسے اللہ کی بنا مانتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. ذرا سا رکھیے، آپ سب کی توجہ ہے، سن رہے ہو؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ بوجھل تو نہیں ہے؟ نہیں تو آپ کو ایک ایکٹیویٹی کراؤں، کروا دو، کر لیں گے سارے. چلے ٹھیک ہے، سیدھے ہو جائے، بسم اللہ بیٹھ جائے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی دور کا ایک واقعہ جس کو اصحاب صف کا واقعہ کہتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں دوں گی، یہاں اس کا ذکر نہیں کروں گی کیونکہ اس سے اہم بات اس سے آگے ہے. اگلا واقعہ گائے کا واقعہ، شاید اس کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں. آئیے سن لیں یہ واقعہ کیوں ہوا تھا، تھوڑا سا اس کو سمجھیں. تین بڑی وجوہات تھیں. بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے، مصری گائے کی پوجا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے رہتے ان مسلمانوں کے دل میں بھی گائے کی تعظیم آ گئی تھی، ایسے ہی عزت کرنے لگ گئے. دوسری ایک وجہ کیا ہوئی تھی کہ ان کے اندر ایک سوچ آ گئی کہ اللہ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، یعنی آخرت کا عقیدہ ہلکا پڑ گیا. تیسری وجہ کیا ہوئی، ایک قتل ہو گیا اور ساری سوسائٹی میں ایک کیوس ہے، سب پریشان ہیں قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا، یہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک واقعے کو بنیاد بنایا. ایک شخص کا قتل جس کا ہوا، کہتے ہیں کہ اس کے بھتیجے نے کیا، امیر نام تھا اس کا، مردے کو زندہ کیا. کیسے؟ ایک گائے ڈھونڈ کے لاؤ، گائے کو کاٹو، اس کے گوشت کا ٹکڑا جا کر مردے کو لگاؤ. اب یہ انیوژل باتیں، آج نہیں ایسا ہوگا، نہ کوئی جادوگر کر سکتا نہ شعبدہ باز، کیونکہ معجزے ندیوں کے دور میں ہوتے تھے، اب ختم ہو گئے. تو چنانچہ انہوں نے وہی کیا. اب وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، حد پڑتا تھا دل پہ، کیونکہ انسان جس کی اس کی بڑی تعظیم کرتا ہے نا، پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو اللہ نے ان کے دل سے یہ تعظیم کم کرنی تھی. آئیے سنتے ہیں، ایک آیت پیچھے سے دوبارہ چلتے ہیں، آیت نمبر 67. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی بنا مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. نوٹ کریں، مذاق جائز ہے، مذاق جائز نہیں ہے. آج ہم مزاحیہ لطیفے پیش کرتے ہیں، حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کی عجیب و غریب حالت بناتے ہیں، تو ایک مسلمان کا یہ ٹیسٹ نہیں ہے. فن کے نام پر، ڈراموں فلموں کے نام پر بھی کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے. آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے؟ بچے کا کوئی مذاق اڑائے تو بچہ رونے لگتا ہے. کئی بچے بچپن سے اس لیے اتنے کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں کہ ان کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. تو نوٹ کریں اپنے لیے، جاہل نہیں بننا، مذاق نہیں کرنا انشاءاللہ. خیر، بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں شبہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتی جاتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اور پھر تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں تم جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے. ذرا سر رکیے گا، امیجینیشن میں لائیے، مردہ زندہ ہوتا، اپنے مارنے والے یعنی قاتل کا نام بتاتا ہے، پھر سب کے سامنے دوبارہ مر جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. یہاں اگر قریب میں کوئی قبرستان ہو اور کچھ لوگ وہاں جائیں، اتنے میں دیکھیں کہ معجزانہ طور پر ایک قبر پھٹتی ہے اور اس میں سے مردہ نکلتا ہے، اور مرنے کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ خبریں بھی سناتا ہے. کتنا بڑا واقعہ ہوگا، انیوژل ہے نا، غیر معمولی واقعہ. اس منظر کو دیکھ کے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ دل ڈر جائیں گے. لیکن جب دل سخت ہوتے ہیں نا، تو ایسی نشانیاں دیکھ کر بھی دل نرم نہیں ہوتے. یہی بات تھی، مردے کو زندہ ہوتا دیکھ کر بھی تمہارے دل نہ پگھلے. آپ اور میں اپنے پر لیں. کتنے زلزلے آئے ہمارے ملک میں، کتنے سیلاب آئے، کتنی ہمارے اوپر ذاتی زندگی میں تکلیفیں آئیں، ہمارے کتنے عزیز فوت ہوئے. چلیے تین لوگوں کو سوچیں، ہر ایک اپنے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں میں سے تین لوگ دنیا سے چلے گئے، جو آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ نے ان کو دیکھا، انہوں نے آپ کو دیکھا آج کے جنم. لیکن ان کو دنیا سے جاتا دیکھ کر بھی کیا ہمارے دل پگھلتے ہیں؟ اب تو میں نے سنا حالات اور سخت ہو گئے، سامنے میت پڑی ہوتی ہے اور لوگ رشتے ناطے جوڑ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھانا کیا پکے گا، کیا کریں گے. تو یہاں ایک دعا کریں، اے اللہ دلوں کی سختی سے بچا. دیکھیے سخت دل انسان بے رحم ہوتا ہے، کوئی اس کے سامنے روئے پیٹے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی سختی دور کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی دلوں کی سختی کا علاج کیا، آپ نے فرمایا قرآن، اور یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا. اور اگر آپ کا دل قرآن سن کر روتا ہے، بس اس وقت ہم قرآن سن رہے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، کب ختم ہوگا، کب جائیں گے، ہائے فون سے میسج چیک کر لیں، چلو کر ہی نہ لو، تو بھی وہ دل کی سختی ہے. جس کا دل علم کی محفل میں قرآن سامنے کھلنے کی صورت میں نہیں نرم ہوا، سمجھ لے دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا، قرآن سنتے تھے روتے تھے. ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، کان اور جلن بکان، بہت رونے والے شخص تھے، خشیت تاری ہو جاتی تھی، دھاڑے مار مار کے روتے تھے کبھی کبھی، کیونکہ وہ قرآن کی ایک آیت کو اپنے دل پر لیتے تھے. تو اپنے لیے بھی نیت کریں، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنی قبر کی پہلی رات کو سوچ لیں، انشاءاللہ دل نرم ہوگا. اب آگے دلیل دی جا رہی ہے کہ دل سخت کیسے، کتنے اور کیسے. فرمایا آخر کر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، کمپا کرے، خشیت تاری کرے. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان پتھروں کے اندر بھی سینس موجود ہے، کبھی موقع ملے گا خاموش رہ کر اکیلے میں پہاڑی علاقوں میں غور کریں، اتنے بڑے بڑے پتھر جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، کانپتے ہیں نہیں، ہم نہیں کانپتے وہ کانپتے ہیں. اب آپ اور میں اس چیز کے اوپر ذرا سا غور کریں، دل سخت ہوتا کیوں ہے؟ بہت بولنے سے، نمبر ایک بولتے ہی رہنا، ہر اگر پٹ 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 بول رہے. دوسری بات، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ جیسے مٹی سخت کب ہوتی ہے؟ پانی نہیں پڑتا، بارش نہ ہو تو مٹی سخت ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ پڑے اور بعد میں خشک ہو جائے تو ٹھیکری بن جاتی ہے. ہمارے دلوں پر جب ایک طویل عرصہ قرآن کا پانی نہیں پڑتا تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب دل سخت ہوتا ہے نا تو چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، جو سسٹرز بیٹھی ہیں ان کو زیادہ سمجھ آئے گی. جب فریش گوشت آتا ہے تو کتنا نرم ہوتا ہے، آپ اس کو دھو کے فریزر میں ڈال دیں، دو تین گھنٹے بعد سخت ہوگا، لیکن دو تین دن بعد تو پتھر بن جائے گا نا. اب وہ پتھر کی سختی، آپ کیا کہتے ہیں، اس کو نکال دوں، پکاؤں گی، باہر رکھ دیا، صبح چھوڑ کے آ گئے، گھر گئے، آدھا پگھل چکا تھا، آدھا بھی سخت تھا، پھر آدھا بدل گیا، نہیں آج نہیں پکاتی. آپ اس کو اٹھائیں، فریزر میں رکھ دیں دوبارہ. اب وہ پگھلنے کے بعد جب دوبارہ جمے گا نا تو اس کے اندر آئس بنے گی، پھر تو اور سخت ہو جائے گا. پھر ایک دن بعد کہ چلو اب پکا لیتی ہوں، اسی کو دوبارہ نکالیں. آپ دو تین گھنٹے بعد گرمی میں پڑا رہا ہوں، آپ اگر دوبارہ فریزر میں رکھا، ڈاکٹرز کہیں گے کس کو نہ ہو. جب ایک چیز فریز ہو کر میلٹ ہوتی ہے، پھر فریز ہوتی ہے، تھاؤ کرتے ہیں، نرم ہوتی ہے نا، تو اس میں جراثیم آ جاتے ہیں.
ہمارے دل کا بھی یہی حال ہے. یہاں بیٹھے دل نرم, گناہ کی محفل میں جا کے بیٹھیں گے دل سخت. ایک شادی آ جائے خاندان میں, پانچ چھ دن تک غفلت, نمازیں قضا, ساری ساری رات بیٹھ جاؤ اور گناہ کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنا, دل سے قرآن, نماز, روزے کی محبت چلی جائے گی. تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. یہاں پہ آلموسٹ بنی اسرائیل کا قصہ پورا ہوتا ہے. اگر ایک تقابل کریں, کل کے بنی اسرائیل آج کی امت مسلمہ, تقابل کر کے دیکھیے مسلمان کیسا ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, اپنے اوپر لے کر سوچیں گے. آپ دیکھیے ان کی جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں نا آج, یہ آگے پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں. اس لیے صرف اشارتن ہی بات کی آج ہم نے. منافقت, جھوٹ بولنا, دھوکے بازی دینا, نبیوں کا مذاق کرنا, بہانے بازی, تھوڑے کھانے پہ صبر نہیں کرنا, لوگوں سے ڈرنا, اللہ سے نہیں ڈرنا, وعدوں کو پورا نہ کرنا, کرپشن, کیا ان ساری باتوں سے آپ کو آج کے مسلمان کا خیال آ رہا ہے؟ کیا آج ہم مسلمانوں میں یہ باتیں نہیں, آج ہمارے اپنے اوپر یہ چیزیں ہیں. اس لیے اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ان رویوں سے بچائے جس کا شکار ہو کر پچھلی قومیں اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو اب ایک بات کہہ دی, افتت معاون آئی یومن, اے مسلمانوں, اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا, پھر خوب سمجھ بوجھ کر, جانتے بوجھتے اس میں تبدیلیاں کی. دعا کر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دے. دیکھیے اس وقت آپ کے میرے سامنے قرآن ہی ہے نا, اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام, دنیا کی سب سے سچی کتاب. اب اگر میں اور آپ یہاں اس کو بدلنا شروع کرتے, میں سوچوں آپ کو کیا پتہ چلنا, پڑھنے میں کچھ سے کچھ پڑھ دوں اور آپ سناتے ہوئے بعد میں گھر جا کر تبدیلیاں کر دیں, کیا ہوگا؟ دل سخت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے قرآن کو سن کے مانے اور جیسا یہ ہے ویسا بننے کی کوشش کرے. اب ایسے لوگ مدینہ میں جب تھے, کچھ وقت یہود کے ساتھ گزرتا, کچھ مسلمانوں سے گزرنے لگا, تو بیچ میں ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر کرتے تھے, اس کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں, اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو, ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں, اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا ہماری توجہ چاہتا ہے یہ حصہ. کیسے؟ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے, ان پڑھ. اور امی کون ہوتا ہے؟ جو دین کی کتاب نہ پڑھے. آپ کہتے ہیں لٹریسی ریٹ, پڑھے لکھے یا نہ پڑھے لکھے, ان پڑھ لوگ کتنے ہیں؟ آپ سوچیں اپنے شہر کا کتنے لوگ پڑھے ہوئے ہیں, کتنے ان پڑھ ہیں. ہم پڑھا لکھا کس کو کہتے ہیں؟ اے بی سی ڈی, ٹو پلس ٹو, سائنس, یہ پڑھ لیں, کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ امیون الکتاب لا یعلمون الکتاب, اس کتاب کا علم نہ رکھنے والا شخص اصل میں امی ہے. اپنے اوپر لیں. آج ہم مسلمانوں میں سے کتنوں کو یہ قرآن سمجھ آتا ہے, اور کس کو سمجھ آتا ہے لیکن پھر بھی عمل کرتا ہے؟ تو چاہے فر فر انگلش بولے, میتھ کے بڑے سے بڑے سوال کرے, لیکن اگر آپ کو دین کی بیسکس بھی نہیں پتا تو اللہ ایسے لوگوں کو نہیں کہتا. اور آپ دیکھیے گا فرق, جب کسی معاشرے میں دین سے دوری ہوتی ہے نا, تو اس کی جگہ پہ خواہشات اور جھوٹی باتیں, توہمات اور من گھڑت باتیں, فضیلتیں, روایتیں, یہ دین بن جاتے ہیں. اسی کا تذکرہ ہے. ان میں سے ایک دوسرا گروہ ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں, بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرح کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کے لیے سامان ہے تباہی کا، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا موجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی الا یہ کہ چند روز سزا مل جائے تو مل جائے۔ تو پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یہاں رک کے سوچیں، آج بہت سارے مسلمان بھی یہی سوچتے ہیں، ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اللہ کرے ہم نہ جائیں، دعا تو یہی ہے۔ لیکن اگر یہ سوچ رکھ لیں کچھ بھی کرو جائیں گے نہیں آگ میں، تو پھر آپ دیکھیں عمل کون کرے۔ آج بہت ساری بے عملی کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آندے جاؤ تو لنگتے جاؤ، اللہ کو باتوں میں لگائیں گے اور ہم سارے جنت میں آ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک شخص پانچ وقت کا نمازی، روزے دار، سحری میں اٹھنے والا، حرام حلال کا فرق رکھتا ہے، یعنی ایک اچھا نیک بامل مسلمان ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اس کے رستے میں ہجرت اور قربانی بھی آئے تو صبر سے کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا شخص دن چڑھے تک سوتا رہا، نہ فجر نہ روزہ، سارا دن دکھا دکھا کے کھاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ غلط چیزیں بھی دیکھتا ہے، جا کے معاشرے میں فساد بھی پھیلاتا ہے، عورتوں کے بچے قتل کراتا ہے۔ آپ کا دل مانتا ہے کہ دونوں ایک ہی جنت میں جائیں؟ اللہ نہ کرے، آپ کہہ دیں گے، پر وہ ماں اس کو کبھی نہیں جنت میں جانے دے گی جس کے بچے کو اس نے مار دیا۔ بس یہ پتا، امن سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اور ورنہ تو صرف باتیں، کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوگا، لکھا ہوا تو بتاؤ کدھر۔ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخ ہی ہے اور وہ دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیا سمجھ آیا؟ جنت میں جانے کے لیے عمل شرط ہے۔ آپ میں سے جو بچیاں کالج میں جاتی ہیں یا یونیورسٹی میں، کوئی پڑھے پیپر دے اور کوئی پیپر نہ دے، نہ پڑھے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوں گے نا۔ ساری رات پڑھ کے محنت کر کے کامیاب ہونے والا اور رشوت دے کر پاس ہونے والا، کیا دونوں برابر ہیں؟ بس سیدھی سی بات ہے، آخرت میں کوئی اچانک معاملہ نہیں ہوگا، آخرت میں جو ہونا ہے وہ آج دنیا میں دکھ رہا ہے۔ آپ کسی کو نیکیوں کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ قدر کرے گا، پھر اللہ بہت ساری غلطیاں بھی معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے۔ اس کے برعکس جو دنیا میں لوگوں کو بھی دکھ دیتے ہیں اور اللہ کے حکم بھی نہیں مانتے، تو ان کا جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بنی اسرائیل کا قصہ کلوز ہو رہا، آپ کو شاید اندازہ ہے 10 رکوع مستقل بنی اسرائیل کے بارے میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں گے ان کو جو شریعت ملی تھی وہ، اور جب مسلمانوں کو ملی ہے سیم تھی، لیکن جب ان کے لوگوں نے دین پہ عمل کرنا چھوڑا تو ان کے مذہبی علماء نے دین میں نرمیاں کرنی شروع کر دی، چلو کوئی بات نہیں، چلو ابراہیم آئیں گے تمہاری سفارش کر دیں گے، چلو فلاں تمہارا کام کر دے گا۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ ان کا دین خوش فہمیوں کا ذریعہ بن گیا۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ ہے، چند کام کر لو جنت میں جاؤ گے، یعنی ایک طرف ہے سارے بہشت میں جانے والے کام کرنا، ایسی ہے نا، اور دوسرا کہ ایک دروازے سے گزر جاؤ تم بہشتی بن جاؤ گے۔ دل مانتا؟ نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں اب خلاصہ بیان کرتے ہیں جو کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو دین دیا اس کا، کیسے؟ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف گروہ بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں؟ اللہ تعالیٰ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی نہ ان کو کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے بعد مستقل رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جن سے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان انکار کرنے والوں پر۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف ضد کی بنا پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو کچھ چاہا نواز دیا۔ بس اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل کی نسل پر میں اتری ہے۔ یہاں سے دیکھیے تعصب، یہ سب بڑا اہم ہے۔ پارے کا اختتام شروع ہو گیا، ہم نے شروع میں بات کی تھی فرقہ واریت کو ختم کرنا، ہم سب نے مسلمان بن کے جینا۔ یہ بنی اسرائیل کے قصے بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج ہماری غلطیاں دکھا رہے ہیں۔ آج مسلمان امت کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ پڑھ کے آئے ہیں ابھی، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم دین کے کچھ حصے پہ عمل کرتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں پک اینڈ چوز کرتے ہو، یہ پک کر لوں یہ چھوڑ دوں، یہ لے لوں یہ چھوڑ دوں، کیا ایسے جنت ملے گی؟ اب دیکھیے آپ کے 100 کا نوٹ ہے، آپ اس کو 2 حصوں میں بھاڑیں اور جا کے رکشے والے کو دے دیں، یہ لو 50 روپے جو تمہیں میں نے دینے تھے، لے گا؟ کیونکہ میں اس کو کیا کروں؟ آپ کہیں گے دیکھو نا 100 تھا نا، 2 ٹکڑے کر دیے تو 2 50 ہو گئے، لے گا؟ ادھورے نوٹ سے ایک رکشے والا نہیں خوش ہوتا، آج ہمارے ادھورے دین سے اللہ کیسے خوش ہوگا؟ ایک شخص کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اللہ کی حد کو توڑتا ہے اور گھر جا کر شرعی طریقے سے غسل جنابت کرنے لگ جائیں، اللہ خوش ہوگا؟ اب یہ تو باتیں دور کی ہیں، شادی ہوئی، مولوی صاحب کو بلایا، نکاح، ایک طرف ایک بیٹھتا ہے دوسری طرف دوسرا، سورت نساء کی آیتیں کلمے پڑھا کے نکاح ہوا، ادھر مولوی صاحب نے نکاح ختم کیا، شادی ہال کا منظر ہی بدل گیا، اپنی خوشیوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہے نکاح من سنتی, پر اس نکاح میں اور شادی میں کتنے اللہ کے حکم ٹوٹے, کہ اللہ ہماری شادی سے خوش ہوگا, اس کو سوچتے جائیں. اللہ کی سنت ان آیتوں میں ہم نے پڑھی ابھی. آج ہم کہتے ہیں نا کہ امت مسلمہ پہ ذلت کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے ادھورا دین. کسی کو بھی ادھوری چیز نہیں اچھی لگتی. آپ کسی کو چیز دیں اور ٹوٹی بھی ہو, آدھی اپنے پاس رکھ لیں آدھی اس کو دے رہے, خوش نہیں ہوگا. بہت بڑا مسئلہ آج ہم مسلمانوں کا کہ ہم آدھا دین لیتے ہیں, آدھے دین سے جنت لینے جا رہے ہیں, حالانکہ ایک بریڈ نہیں ملتی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. دوسری بات جب یہاں سے شروع ہوگی, جو پارے کین تک چلتی جائے گی, تعصب. میرا فرقہ, میری جماعت, میری مسجد, میرا گروہ. اور دین کی اصل روح کسی کے پاس بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. آئیے پڑھتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کی اس پر ایمان لاؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں بنی اسرائیل میں اتری. اس دائرے کے باہر جو کچھ آئے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں. ہائی لائٹ کریں, میں نے آج لوگوں کے منہ سے یہ بات بارہا سنی ہے. ہم صرف اپنے مسلک کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہم صرف اپنے گروہ کی, ہم اپنی ٹیچر کی بکس پڑھتے ہیں, ہم بس اپنے ادارے کی چھپی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ تعصب ہوتا ہے, اس سے نکلنا انشاءاللہ. حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق کو تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو, اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی, تو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے, پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے کیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان سے ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں, اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ہائی لائٹ کریں, آج ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا, لیکن عمل کیسے کرتے ہیں؟ دلوں میں بچھڑے. آپ کو تو ہر ایک کا بچھڑا فرق ہوتا ہے. حب دنیا, کسی کا بچھڑا سستی ہے, نمازیں چلی جاتی ہیں. کسی کا بچھڑا خوب کھانا, بننا سنورنا. کسی کو پورا دین آسان لگتا ہے, پردہ مشکل لگتا ہے. کسی کو روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے, کسی کو سادگی بری لگتی ہے. ہر ایک اپنے اوپر لے کر سوچے. اپنے آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی چیز پہ لائیں. ہر وہ چیز جو مجھے بری لگتی ہے یا مشکل لگتی ہے, اللہ کو اچھی لگتی ہے, ان میں سے ایک چیز چھوڑتی ہوں. میں 3 سیکنڈ خاموش ہوتی ہوں. آپ خود سے کوئی نیت کریں, کوئی برائی جس کو آپ کرنے پہ مجبور ہیں, اس کو چھوڑنے کی نیت کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی. آگے خوش فہمی کا ذکر ہے. کام کرتے نہیں تھے اچھے, خوش فہمیاں کیا تھی, اللہ ہم سے خوش ہے اور جنت دے گا. اچھا ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے, تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو, یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے, اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے, اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے, حتیٰ کہ اس معاملے میں یہ مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے, حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور تو نہیں کر سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. یہاں سر کی باقی باتوں کو چھوڑیں, بس تھوڑا سا ریلیکس ہو. کیا آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ سب کو ہی لگتا ہے. اب موت سے ڈرنا کیا ہم سے موت کو ٹالے گا؟ نہیں ڈالے گا. کیا کریں؟ تیاری کر لیں. دیکھیے ایک سسٹر ہیں, مہمانوں سے ڈر رہی ہیں. ہائے 50 لوگ آ رہے ہیں، 50 لوگ صبح، ہائے شام کو آئیں گے، یہ ہوگا. اب جنہوں نے آنے وہ تو آئیں گے، ان کا یہ ڈرنا فائدہ دے گا؟ جب مہمان آئے، گھر گندا، کھانا پکاوا نہیں ہے، کوئی کام کر نہیں پا رہی، اب مجھے آپ بتائیے شرمندگی ہوگی کہ نہیں؟ کرنا کیا تھا؟ ڈرنے کی بجائے گھر صاف کر لیتی، کسی کی مدد لے لیتی، بس یہ آپ نے میں نے کرنا ہے. موت سے ڈرے نہیں، موت بہت پیاری چیز ہے. حدیث میں آتا ہے مومن کی موت دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے. کیوں؟ دو چیزیں ہیں نا، آپ کو مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی یہی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. نمبر ایک بولیں جنت، اور دوسری اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار. اور اللہ کی سنت ہے کہ یہ دو چیزیں موت کے دروازے سے گزرے بغیر نہیں ملیں گی. تو مومن انتظار بھی کرتا ہے اور تیاری بھی کرتا ہے. تو موت سے بہت زیادہ بکھلایا نہ کریں، یہ بھی ایک فیشن بن گیا، بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، تو کام پھر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہے. ان سے کہو جو کہ جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ کی اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. نوٹ کریں، قرآن کہاں نازل ہوا بتائیے؟ کتنے لوگ مکہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے سینے پہ. میں آپ سے ایک سوال کروں، اس وقت آپ کے دل پہ نازل ہو رہا؟ ایک واقعہ پڑھ رہی تھی علامہ اقبال کی زندگی کے حالات میں. فجر کے وقت ان کے والد مسجد جا رہے تھے، تو یہ بھی اٹھے ہوئے تھے. جب واپس آئے نماز وغیرہ کی ادائیگی سے، تو دیکھا کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ اقبال، یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس مصحف میں سے. کہنے لگے جب تک اس قرآن کو تم اس طرح نہ پڑھو کہ تمہیں محسوس ہو کہ آج یہ تمہارے سینے پہ اتر رہا، تمہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس قرآن کو اس وقت سینے پہ رکھا. آپ دیکھیے یہ جگہ بڑی اہم ہے. آپ تو اس شہر کے لوگ ہیں نا، آپ اس ہال میں بہت دفعہ آئے تھے اور ان شاء اللہ آگے بھی آتے رہیں گے. آج سے لکھ لیں، جو ساتھی پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں ہائی لائٹ کریں، ہاتھ کھڑے کریں کون کون پہلی بار سن رہے ہیں. آپ کے لیے یہ ہال ساری زندگی اہم ہو جائے گا. وہ جگہ، وہ استاد، وہ ساتھی اہم ہو جاتے ہیں جو پہلی دفعہ آپ کو قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں. تو دعا کریں اللہ اس وقت ہمارے دل پر اس قرآن کو ڈال دیں، ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں. فرمایا جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا. اگر جبرائیل سے ان کی دشمنی کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. تو کرے اللہ میں فاسق نہ بنا، ڈسوبیڈینٹ نہ فرمان ہے. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا. رکیے، میں جملے کو پھر پڑھوں گی، شاید آپ نے توجہ نہ دی ہو کیونکہ بات بہت اہم ہے. اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آج ہماری امت کے زوال کے سبب کی. قرآن کو پس پشت ڈال دیا. کیسے؟ دیکھیے، اس وقت آپ کے میرے سامنے مصحف ہے نا، ظاہری تعظیم بہت ہے. بعض لوگ قرآن کو پیچھے بھی نہیں رکھتے، رکھا ہو تو بیک نہیں کرتے، بٹ احکامات پہ عمل نہیں کرتے. پس یہ پشت کب تھا کہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، لیسٹ پرائیورٹی، تب مانیں گے قرآن کو جب اور کوئی بات نہ رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچا لے. جب کتاب پیچھے پڑی نا، یاد رکھیے جو پچھلی صدی گزری ہے نا، 19ویں صدی اور اب تو 20ویں آ گئی ہے، یہ کتاب پیچھے ڈال گئی، صرف لفظ پڑھے ہیں ہم نے قرآن کے، ترجمہ معنی مفہوم نہیں پڑھے. یہ دو نسلیں بگڑی ہیں بڑی، جو اس وقت پیرنٹس بنے ہوئے ہیں. یہاں سے نکل کر گھر جانے تک 10 لوگوں سے پوچھئے قرآن سمجھ آتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت 50 کا ترجمہ سمجھ آتا ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد کرے. جب کتاب پیچھے پڑتی ہے نا تو فکشن سامنے آتا ہے، اسی کا طریقہ اب لکھا گیا. جادو سے متعلق کچھ آیتیں ہیں، توجہ سے سنیے گا، میں ان پہ کچھ بات ذکر کروں گی انشاءاللہ. اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہ کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پہ متنبہ کر دیا کرتے تھے، یعنی وارن کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش، تم کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. نوٹ کریں، جادو کا سب سے بڑا ہدف شوہر بیوی کو لڑانا. گھر ٹوٹے گا نا، معاشرے میں فساد ہوگا. ظاہر تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دیتی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. یاد رکھیے، جادو کرنا، کرانا، اس کی کمائی کھانا، جادو کے ذریعے کسی کا گھر کا سکون لوٹنا، یہ حرام ہے. کبھی زندگی میں کیا تو توبہ کر لے. کوئی آپ پہ جادو کر بھی دینا تو توڑ کرنے کے لیے بھی جادو نہیں کر سکتے. کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. تو جادو سے بچنا ہے. یاد رکھیے، جادوگر توبہ کیے بغیر اگر دنیا سے چلا جائے تو جہنم میں رہے گا. اس لیے کبھی بہو کے خلاف تعویذ مت لیں، ساس کے خلاف بھی نہیں. شوہر اگر نئی مزاج ملتا ان سے خدمت کر کے اپنا اسیر بنا لیں، تعویذ گول گھول کے مت پلائیں. یہ ناؤں کے گھر تو بننا تھا، بنے گا نہیں بنے گا، ایمان چلا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے بچے. ان سب کی ڈیٹیلز آپ کو میں بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ. آج ہم جس طرح ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری باتیں ہم ابھی نہیں کر رہے، اس کے بہت سارے لنکس ہیں. میں ساتھیوں سے خواہش کروں گی آپ سب کو گھروں میں بھیجیں. جادو کے نام پر ہم نے ایک پورا سیمینار کیا تھا، میجک اے ٹو زی. اس میں ہر چیز چھوٹی چھوٹی بڑی تھی. تو انشاءاللہ آپ کو اس کی آڈیوز کا لنک دیں گے، آپ اس کو سنیے گا، ایک ایک بات سمجھ آئے گی. اور وہ سارے علاج بھی اس میں بتائے گئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جادو ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اور اگر جادو سے بچنا چاہتے ہیں کہ کوئی میرے اوپر جادو نہ کرے، اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، عقیدہ پختہ کر لیں. اللہ کے سوا کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتا. طہارت کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، پیٹ میں رزق حلال ڈالیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، سونے جاگنے کے اذکار کریں، جمعے کو سورۃ صحف پڑھیں، سورۃ بقرہ کے آخری آیتیں پڑھیں رات کو سوتے ہوئے، اور 3 دن کے اندر اگر گھر میں سورۃ بقرہ کو پڑھتے رہیں، پوری پڑھ لی، پھر جہاں رکے ادھر سے آگے شروع کر دی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب علم کی محفلوں کے آداب. آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کتنی پیاری بات سکھا رہے ہیں. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو رائنہ نہ کہا کرو، بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرق، ہر کس یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا. اپنے لیے دعا کریں، اللہ مجھے چن لے، اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کر دے. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین و آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ نوٹ کریے، بے تکے سوال نہیں کرنے چاہیے، عمل کرنا نہیں صرف سوال پوچھنے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے، دشمنوں کے ارادے اللہ نے قرآن میں کھول دیے، امت مسلمہ کو کان رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے، کیوں؟ تاکہ ان جیسے بن جاؤ، رنگ میں بنگ نہیں ڈلے گی پھر۔ اگر جو حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے، مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا، یہ ہے فرقہ واریت، میرا مسلک میری جماعت ہوگی تو ہی جنت میں جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے۔ رکیے، جانے سے پہلے میسج لے کر جائے، جنت خواہشوں سے نہیں ملے گی، جنت دعووں سے نہیں ملے گی، جنت دعاؤں سے بھی نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی من اسلم وجہہ للہ، سر سے پاؤں تک اپنے آپ اللہ کے رنگ میں رنگ دیں، اسی کا ذکر آخر میں آئے گا، اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ آج مسلمان کہتے ہیں آپ چاہیں اور اجازت دیں تو آج امت مسلمہ کو درپیش مسائل میں سے فرقہ واریت کا نام لے کر ادھر کچھ پڑھو۔ دیکھیے معروف فرقے کون سے، آج حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، یہی نام ہے نا، اور بھی بہت سارے ہیں۔ جو دعوے اپنے دور میں یہود نصارہ نے کیے آج مسلمان بھی یہ دعوے کرتے ہیں۔ اگر بریلوی نہیں بنو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، دیوبندی نہیں بنو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، حنفی نہیں بنو گے تو نہیں جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں سے اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ یاد رکھے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں جب وہاں فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھے، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات سن رہے ہیں، یہی بات امریکہ میں بیٹھ کے لوگ سن رہے ہیں، یہی آسٹریلیا والے سنیں گے۔ جس طرح مشرق اور مغرب ایک رب کا ہے، یہ قرآن بھی سب کے لیے۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں قرآن نہیں بدلے گا۔ جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، حالانکہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کو پہلی دفعہ بنانے والا ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے، ہو جا، کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ دو سیکنڈ ہوں گی صرف، اپنی کوئی دعا کریں اور اللہ سے کہیں کہ اس پہ کن کہتے ہیں کہ یہ پوری ہو جائے۔ اس کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے، اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہ بھی ٹاپک سے متعلق آیت ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ان کے رنگ رنگ منائیں، ان کے تہوار منائیں، کرسمس منائیں، ایسٹر منائیں اور ہیلووین منائیں، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو، راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سے اس کتاب کا حق لے لے، ہم صرف ختم کرنے کے شوق اور گھر جانے کی جلدی میں اس کا حق نہ مار لیں۔ وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پہ فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے۔ آپ ہی سوچئے گا اس کو، تین باتیں ہیں قیامت کے دن کی۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، اپنے عمل کام آئیں گے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات پوری کی، اب آخر میں ایک کردار ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو بنی اسرائیل بھی مانتے تھے، یہود بھی، نصارہ بھی، اور آج مسلمان بھی۔ رول ماڈل کے طور پر ایک عملی تصویر آج امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوگی، تیسویں پارے تک چلے گی۔ دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو، اس دنیا میں بڑھنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو رول ماڈل بنا لو۔ کیسے؟ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب باتوں میں پورے اتر گئے۔ کیا تھی؟ پورے قرآن میں پڑھیں گے، بیٹے کی گردن پہ بھی چھری چلا دی، دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ عطا دے دے۔ خوشخبری کیا ملی؟ میں تجھے ان سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ؟ دیکھیے اولاد کی محبت کتنی فطری ہے، کچھ بھی ملے تو بچے یاد آتے ہیں نا ابراہیم کو آگے۔ اللہ نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو حرم میں لے جائے۔ اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ یہ ہے اللہ کی قدر، اللہ اپنے راستوں میں نکلنے والوں کے قدموں کو بھی یادگار بناتے ہیں۔ مقام ابراہیم، جہاں کھڑے ہوئے اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا، اللہ میں اپنے دین کے لیے کھڑا کر لے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ آئیے ہم بھی اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے ملک کو امن والا ملک بنا دے، اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اللہ ہمارے ملک کی بھی مہنگائی ختم کر دے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب کی جہنم کی طرف، عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کوئی بھی نیکی کریں نا، چھوٹی یا بڑی، یہ دعا پڑھ لیں۔ آج کا یہ پارا پورا ہو رہا ہے نا، یہ دعا کر کے جائیے گا کہ ربنا تقبل منا، آپ کو جو مشکل اس میں ہوئی اللہ قبول کرے اور اجر دے۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم اور متی بنا۔ یہ ہے یگ نسل کے ماں باپ کے لیے میسج، اپنے بچوں کو اگر مسلم بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود مسلم بنیں، آپ ان کو اللہ والا بنانا چاہتے ہیں تو خود اللہ والے بن جائیں، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جب تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا. دعاؤں سے بھرا ہوا رکھو. بیٹے کو دین کے کام میں ساتھ لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعائیں کیں. اور عرب ان لوگوں میں سے خود انہیں کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑی قدرت والا اور حکیم ہے. ہائی لائٹ کریں, یہ آیت 129 ہمارے اس پارے کی تھیم آیت تھی. پارے کے آغاز میں نے تذکرہ کیا تھا, وہ یہی آیت تھی. آج ہمیں بھی اپنے مسلمان یوتھ کے ساتھ یہی کرنا پڑے گا, وہی ورکنگ میتھڈالوجیز کو انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران میں دوبارہ غور سے دیکھیں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم طریقہ تعلیم ٹھیک کر لیں, نسلیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے, جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص تھے جن کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا. دعا کریں, اے اللہ مجھے بھی اپنے کام کے لیے چن لے, میری نسلوں کو بھی اپنے کام کے لیے چن لے, اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم, مسلم ہو جا, قال اسلمت لرب العالمین, کہا میں فوراً مسلم ہو گیا. دعا کریں گے اپنے لیے, جب ہمیں اللہ کا کوئی حکم پتہ چلے فوراً مان لیں. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی, اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے. انہوں نے کہا تھا میرے بچوں, اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا, بس مرتے دم تک مسلم رہنا. یہ مسلم پیرنٹس کے نام میسج ہے. اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں سے یہ وعدہ لے لیجئے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہماری موت کا وقت کب آ جائے گا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا. غور سے سنیے تصور میں اپنے بچوں کو لاتے ہوئے, بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اس لیے کہ ماں باپ کے بعد بچوں کی نیکیاں یا بدیاں ماں باپ پہ اثر رکھتی ہیں. ان سب نے جواب دیا, ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق نے اللہ مانا ہے, اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے, اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. کیا پتہ چلا, ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے گٹھڑ اٹھانے پڑیں گے. میری نیکیاں آپ کو اور آپ کی نیکیاں مجھے کام نہیں دیں گی. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو تم راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں, بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ, اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمانوں کہو, کیا ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی, اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی؟ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے, اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. ہر نبی کی عزت, موسیٰ کی بھی عیسیٰ کی بھی, سب ہمارے نبی ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہے. آپ کے میرے لیے معیار صحابہ کرام ہیں, اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے. بس اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صبغت اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ, کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو, اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. یہ اللہ کے رنگ کی بات ہے. کبھی کپڑا رنگا, سفید کپڑے کو سرخ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ رنگ میں ڈبوتے ہیں, بھٹی میں پکاتے ہیں, بار بار اس کا شیڈ چیک کرتے ہیں, پھر کہیں جا کے وہ آپ کے جوڑے سے میچ ہوتا ہے. آپ کے میرے لیے ایک سیمپل ابراہیم نام کا, اور اسی کے ساتھ اپنے عمل کو جوڑتے جائیں گے, صبغت اللہ میں جھلکیں گے. انشاءاللہ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان کو سلائڈز بھیجی جائیں گی, بڑی ڈیٹیل سے صبغت اللہ کی ڈیٹیل موجود ہے. آپ لوگ دیکھیں گے خوش ہوں گے. کس طریقے سے اللہ کے رنگ میں رنگ کر ہماری زندگیوں کے نقشے بدلیں گے. اپنے آپ کو میچ کریں اللہ اور اس کے رسول سے, اس کے طریقوں سے. ہماری شادیاں اللہ کے نبی کی شادیوں جیسی ہوں, ہماری مرگ اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہو, انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہماری کمائی اور سب کچھ. اور یاد رکھیے, ایک رنگ کو دوسرے کے ساتھ رکھیں فوراً رنگ چڑھ جاتا ہے. نفاق کا رنگ اتارے بغیر اسلام کا رنگ چڑھائیں, اس کو منافقت کہتے ہیں. اللہ میں خالص کر دے. اور اب آخری آیت, اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے. پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ پھر قبریت کی باتیں. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. دعا کریں اللہ ہمارے اعمال کو اچھا کر دے. بڑے خوبصورت پیغام پہ پارا پورا ہوتا ہے. کیا پتہ چلا کہ آپ نے, میں نے اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑنا. دعا کیجئے عمل آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے ایک ایک حرف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانیوں کا معاملہ کرے. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.